أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. آمین. اللهم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیارے ساتھی؟ آپ سب خیر عافیت سے؟ جی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور ایمان و تقویٰ کے بہترین 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 درجے پر رکھے، اور آپ کبھی بھی وہاں سے نیچے نہ آنے پائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر رکاوٹ کو دور فرمائے، ہر آسانی، ہر کام کو آسان بنائے، ہر عمل کو آسان بنائے، اور آپ السابقون الاولون میں پہنچ جائیں. الحمدللہ. آمین. جی، اللہ کا احسان ہے ہم سب خیر عافیت سے. آپ سنائیے کیسی چل رہی ہیں آپ کی کلاسز؟ سورہ یوسف کیسی ہے؟ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. جی، ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف کروانا ہے، کلین کروانا ہے ہر وقت. جی، تو بتائیے کیسی چل رہی ہے آپ کی سورت یوسف، اور عمل کیا سیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ اتنی پیاری سورت ہے، اگر ہم اپنے گھروں میں اس کو عمل، اس کے عمل کو، پوائنٹس کو، عمل کے پوائنٹس کو اگر ہم ان کو اپنے گھروں میں استعمال کریں اور سیکھنے کے لیے، تو ہمارے لیے بہت اچھا تزکیہ ہے اس عمل میں بھی. کیونکہ جب تک ہم سنتے ہیں کسی اور کی کہانی یا کوئی بات کسی دوسرے کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم صحابہ کی یا ہم نبیوں کی، یا ایک گمان ذہن میں آتا اور وہ کیا آتا کہ یہ تو نبی ہے نا، ان کو میں نے خود سنا لوگوں سے کہ ہر 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 بندہ یہی کہتا یہ تو نبی ہے، ان کو اللہ کی طرف سے اتنی وہ ہے، مدد ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی، یہ ہمارے سکھانے کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، جتنے انبیاء ہیں ان کو اتنی تکلیف زیادہ، اور گو کہ انہوں نے صبر کیے. ہم آج یہ اگر سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، تو یہ میری اور آپ کی سوچ میں کمی ہے. ٹھیک ہے، ہماری سوچ ابھی وہاں تک نہیں ہے، اس میں ہمارا ہمارا جو خیال ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو نبی بنایا نا، جتنے بھی انبیاء گزرے، تو آخر کچھ دیکھ کر ہی بنایا، اور پھر ان پر آزمائش بھی اتنی ہی بڑی آئی. الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے پاس تو وہ آزمائشیں بھی نہیں ہیں. جی بالکل، اتنی بڑی ذمہ داری ہے بالکل. اور پھر ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات اونچے کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہ عبادات سے درجات اونچے نہیں ہوتے جتنے اللہ تعالیٰ آزمائش کی چکی میں پیس کر وہ درجات بلند کرتا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ ایک انسان بہت عبادتیں کرتا ہے، لیکن دوسرا بندہ وہی ہوتا ہے لیکن وہ عبادت نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یا وہ کبھی کوتاہی کرتا ہے یا وہ پیچھے ہوتا ہے. اللہ نے کچھ اصول بنائے ہوئے، لیکن اللہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرے. کوئی بیماری کے تھرو وہ حاصل کرتا ہے، کوئی اعمال کے تھرو وہ درجہ حاصل کرتا ہے، کوئی عبادات کے تھرو وہ درجہ حاصل. اور ہر انسان چونکہ اس میں اتنی کیپبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی طریقے سے درجات حاصل کرے، یا وہ انسان تھک بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوسرے طریقے سے کوئی اور آزمائش دے کے، ٹیسٹ دے کر اس کا بہر حال درجہ اونچا کرتے ہیں. تو ہمیں کسی بھی، اگر ہم کسی چکی میں پس رہے ہیں آج کل، تو ہمیں کبھی بھی غم نہیں کرنا، لا تحزن، بالکل غم نہیں کرنا. اور خاص طور پر سورت یوسف جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے، فلا تبتئس، اور کس طرح ان کو تسلی دی گئی. تو یہ جو تسلیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، سمجھ لیجئے یہ ہمیں مل رہی ہیں، اور واقعی میں ہمیں مل رہی ہیں. اس وقت کے نبی کو مل رہی ہیں، اس وقت کے لوگوں کو مل رہی ہیں، آج ان اس قرآن کے تھرو ہمیں مل رہی ہیں. تو پوری سٹوری کو عبرت کے ساتھ، اور یہ کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے، میرا عمل کیا ہے. ہاں، انہوں نے اگر ان کے اوپر یہ آزمائش آئی تھی تو سملر تو نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی آئی بھی میرے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیا کیجئے. ٹھیک ہے، اور اس آیت کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا، یا جس کام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، اس میں نجات بہرحال اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھیے قرآن میں نجات کا جو لفظ ہے نا، وہ بہت کم درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کے لیے لفظ یوز کیے قرآن میں، وہ اور بھی بہت سارے ہیں. جیسے نجات سب سے نیچے کا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر ایک فوز آتا ہے کامیابی کے لیے، اور پھر رشد بھی آتا ہے، پھر ایک فلاح بھی آتا ہے. ہاں، اور نجات سب سے نچلا طبقہ ہے کامیابی کا. ہم کیا کہتے ہیں، ہم نجات ہی یوز کرتے ہیں، رائٹ، کیونکہ ہماری عقل اور فہم کی کمی ہے، ہم اس سے اوپر آتے ہی نہیں ہیں. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت بہت درجے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے قرآن کا شعور، اللہ تعالیٰ سب کو دیں اور ہمیں اونچے درجے دیں. اور ابھی پچھلی سورت میں آپ سب نے پڑھا ہے نا، سورت ہود میں، اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو البقیہ، یہ کون ہے، عقل اور بصیرت والے، ہوش اور سمجھ والے، اولو الالباب بھی آتا ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بصیرت والے بندوں کو دیتے ہیں، سمجھ والوں کو دیتے ہیں، شعور والوں کو یہ ٹائٹل ملتے ہیں. ہر ایک کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرنے، ہاں اولو البقیہ اولو الالباب، کیونکہ من عظم الامور بہت اونچے کاموں میں سے. ٹھیک ہے، تو چلیے اپنا خیال رکھیے. ابھی آپ کے اٹینڈنس کا ٹائم ہے، آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کی اٹینڈنس لے لیں گے. لیکن ہمارے ساتھ سسٹر ہیں بتائیے جو ہمارے ساتھ آیا شیئرنگ کریں گی آج. ہم اپنی آیا کے لیے ریڈی رہے، فیوریٹ آیا کیا ہے ہمارے عمل کے لیے، کون سی چیز سامنے آ رہی ہے آج کے لیے. اور پھر ہمارے ذکر جو لاسٹ ویک میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ہر ویک ذکر ہوگا اور آپ نے کیا اچھے اچھے عظیم کام کرنے ان آنے والے دنوں میں، وہ سب آپ نے ساتھ لے کر چلنے. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ آیا شیئرنگ کے لیے سسٹر ریڈی ہے، تو میں مائک ریلیز کروں انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. میں نے آج جو فیورٹ آیا کے سلسلے میں آیت کو چوز کیا ہے، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 ہے. یا صاحبن السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا متفرق کہیں ایک پرورد کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست طاقتور؟ اس میں سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اے میرے قید کے ساتھیوں نسبت جوڑی اپنے ساتھ تاکہ اجنبیت نہ محسوس ہو اور اگلا آپ کی بات کو شوق سے سنے. اور اس میں پھر نیکسٹ جو ہر نبی نے جو سب سے پہلے جو ان کی دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی اور شرک کی تردید تھی، تو جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہے، تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا. سب سے پہلے تو قید آنے کے ساتھیوں کو اس لیے اپنے ساتھی بولا کہ قرصے سے اللہ کی دعوت دی بجائے اس کے کہ کوئی اس طرح کی چیز استعمال کریں جس سے تفرقہ ہو، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑا سب کو، یہی کہا کہ کیا ایک خدا زیادہ بہتر ہے جو زبردست بھی ہے طاقتور بھی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مختلف چیزیں جو صفات کے لحاظ سے اور تفرقات کے لحاظ سے مختلف تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ ایک رب جو ذات کے لحاظ سے ہر طرح کی صفات کے لحاظ سے جو سب سے اعلیٰ ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر ایک پہ غالب بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں جو کہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف اگر خداؤں کو پکارتے ہیں اور مختلف خداؤں کو بلاتے ہیں، تو کیا آپ کو ان کی طرف نسبت جوڑنی چاہیے یا آپ کو اس کی طرف؟ تو ہمیں دنیا میں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کے کسی کے ساتھ کوئی کسی سلسلے میں کوئی ڈفرینس آف تھاٹ ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، میں کسی کو پڑھ کے ان کو متوجہ کریں اپنی طرف، بلکہ ہم لوگوں کو ایک کامن چیز ڈھونڈنی چاہیے دعوت میں بھی، چاہے دین کی تبلیغ ہے چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہے. اسپیشلی مسلمانوں میں آج کل جو اتنے تفرقے ہیں، تو ہم لوگوں کو کامن گراؤنڈس کو لے کر آپس میں بات کرنی چاہیے تاکہ ہم سب لوگ آپس میں جڑیں بجائے اس کے کہ ہم سب الگ الگ ہوں. کیونکہ آج امت ٹوٹ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مسلمانوں کا نام بھی خراب ہو رہا ہے اور سب اس چیز کو یوز بھی کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ملکوں میں بھی دیکھیں تو تکلیف مثلاً شیعہ سنی کے ہر وقت تفن میں، عراق میں، جہاں پہ بھی ہم دیکھیں، ایک تو ہم لوگ خود آپس میں ٹوٹ گئے اور اوپر سے پھر ساری دنیا بھی یہی کوشش کرتی ہے کہ مسلمان آپس میں انہی چیزوں میں ٹوٹ کے اسی چیز میں لگے رہیں. اور یہی اگر ہم قرآن پاک کو ایک ہو کے ایک امت ہو کے اپنے کامن گراؤنڈس پہ پکڑیں گے اور ایک امت ابھرے گی، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک مضبوط طاقت سب کو نظر آئیں گے اور کوئی بھی مسلمانوں کو پھر کمزور نہیں سمجھے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور آج کل کے مطابق ہے جیسے حالات چل رہے ہیں ہمارے، اور فرقہ بازی اور یہی وجہ ہوتی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن میں بہت جگہ پر یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی آئی اور بتائی اور سمجھائی کہ جو جو بھی اختلاف ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دن یہ اختلاف سامنے لے کر آئیں گے. اور بہت خوبصورت دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ جو اختلاف ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، پھر آگے ہیں فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا؟ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کون سا اختلاف ہے. جب انسان دیکھیں آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو حق اور باطل آپ کا دل خود گواہی دیتا ہے. اور یہ وجہ کیوں اختلاف کیا آتی ہے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے اس دعا کا حصہ، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کی ان باتوں میں، مجھے تو اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیوں ہدایت دیتا ہے. تو بہت ضرورت ہے ہمیں اس دعا کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ دو وجوہات ہیں. سورۃ مائدہ میں بھی ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کو لوز کرتا ہے تو وہ پھر لوگ اس پر غالب آتے ہیں، قومیں اس پر غالب آتی ہیں، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے نا. آج ہم مسلمان ہی نہیں، یہ وجہ ہے بنیادی وجہ. ہمیشہ اپنے آپ کو ایک جگہ پکا رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر جمع کر رکھ اور حق کی طرف لگا کر رکھ، باطل سے تو مجھے بچا کے رکھ. اور یہ جو فرقان قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو بچاتا ہے ان ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو میک شور کہ اس میں بہت کیئرفلی اللہ تعالیٰ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو صحیح بات ہے اس کو لے لیجئے، باقی سب کو چھوڑ دیجئے. کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کیجئے، کیونکہ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور اوپر سے بہت ہٹ دھرمی کے ساتھ بحثیں بھی کرتے ہیں. تو جو عباد الرحمن ہے وہ کیا ہے، وہ ایسی بحثوں میں نہیں پڑتے اور میانہ روی سے جاتے ہیں ساتھ سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کی اب کوئکلی دیکھ لیتے ہیں اپنی اٹینڈنس، اور پھر اس کے بعد سسٹر ہینا کے ساتھ ہمارا تجوید کا سیشن ہے انشاءاللہ. آپ لوگ کوئکلی اپنی لبیک لگا دیجئے. عطیبہ اجاز، حاجر آصف بیریا کو، فریحہ اقبال، قرت العین اقبال، نکت اقبال، شہراز افغان، امت البصیر فہیم، سمیرا جیوا، فیروزہ ثناء اللہ، ماریا بی بی، ماریا عمر، مریم بی بی، نادیہ ناز، فاطمہ رملہ خطیب، سبین عابد، قدسیہ عمران، صالحہ بیگم. الحمد للہ، چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تجوید کا سیشن وتھ سسٹر ہینا. آپ سب ریڈی؟ سب ریڈی؟ لکھیے. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہم سب لوگ؟ الحمدللہ. ان شاء اللہ کہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، ریمائنڈ کرائیے مجھے. جی الحمد للہ، مجھے خیریت سے ہوں. آئی تھنک سورۃ الحاقۃ آیہ نمبر 30 پہ چل گیا تھا. اوکے، انشاءاللہ آیہ 31 سے شروع کریں گے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 31 سے لے کر 42 تک انشاءاللہ ہم کرتے ہیں آج. آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم إلا من غسلين طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخائف فلا أقسم تبصرون وما لا تبصرون رسول كريم هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون جزاك الله خير.
جی آمین ویاکم بارک اللہ فیکم ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ مطلب بہت اچھی ریڈنگ ہے بس آپ نے نا کچھ چیزوں کے اوپر پریکٹس کرنے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ہا اقصل حلق والا ہے ورڈ کے اینڈ میں وہ ہا سے مکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو فغلو اور سولو فصلو کو اس میں نا یہ ہا کی طرف تھوڑی ساؤنڈ جا رہی تھی کلیئر نہیں ہو رہا تھا اس کو ٹائم دیں گے اور یعنی رن کریں اچھے سے ساؤنڈ کو اور زیادہ باٹم سے نکالیں پھر شروع کی جو دو آیتیں ہیں نا وہ ورڈ ثم سے شروع ہو رہی تھی جو ثم ہے آپ کا اس میں نا سا کے اندر نیزل ساؤنڈ جا رہی ہے لائک ثم تو وہ سا کلیئر نہیں آ رہا سو یعنی پورا ایئر پورا سا کو پہلے ادا کریں کہ آپ کی جو ٹپ ہے وہ اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگے ایئر بھی باہر کی طرف بلو ہو اور پورا سرکل بما کا کمپلیٹ کر کے پھر آپ میم کے لیے جب لپس کو جوائن کریں گی تو آپ نیزل ساؤنڈ ایڈ کریں گی سم سم ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے انشاءاللہ اوکے آئین کو تھوڑا آپ نے دھیان دینا ہے کہ یہ لائٹ ہو خاص طور پر جب یہ بما کے ساتھ آ رہا ہے جیسے ذروہا تو یہاں پر ذر کا جو ٹائم ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا مزید رکھیں گے یعنی توسر ٹائم رکھیں گے پھر اس کے بعد آئین ہمارا لائٹ ہوگا ذروہا پھر اسی طرح سے نیکسٹ ورڈ میں بھی سبرونا ٹھیک ہے سبرونا بالکل تنگ کو اسٹریٹ رکھ کے آئین کو بولے اب یہاں پر بھی رو فتحہ یعنی ہیوی لیٹر کے بعد آئین آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا کانشیسلی ہم اسے دیکھیں گے کہ آئین جو ہے وہ ہیوی نہ ہو رو عن فسلوکو پھر اسی طرح سے بوعامی بوعامی تو آئین کے اوپر تھوڑی سی انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ لیٹرز کی ٹائمنگز کے ساتھ تھا کہ ٹائمنگز جو ہیں وہ آپ نے تھوڑی دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیم لیٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر میڈیم ٹائم دیتے ہیں اور جو رخاوا ہوتے ہیں ان کے اوپر رخاوا ٹائم دیتے ہیں آئی ایم ناٹ شیور آپ ان ٹرمز سے واقف ہیں یا نہیں لیکن جیسے یہ رو ہے تو رو میں آپ نے نا تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے توسط ٹائم جیسے بقولی شاعر عیر تو میڈیم ٹائم دیا آپ کا ٹائم تھوڑا کم تھا اس میں پھر اسی طرح سے جو رخاوا لیٹرز ہوتے ہیں جیسے 36 میں ہے غسلین تو غس یعنی اچھا اسٹرانگ ٹائم دیں اس کو رخاوا ہے تو یہ رخاوا ٹائم لے گا غسلین پھر اسی طرح سے 42 میں ورڈ تھا شاہین ہن تو یہاں پر بھی نون کو توسط ٹائم رکھیں گے اس کا نا کے اوپر تھوڑی توجہ رکھیں گے توسط کو توسط ملے جو شدہ ہیں انہیں ان کے اندر کوئکنس ہو جیسے ان کو رکھائی ملے انشاءاللہ جی نیکسٹ سٹار پڑھیے جزاک اللہ خیر
السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعون زراعا سبعون كان لا يؤمن بالله العظيم ولا طعام غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم جزاك الله خير
آمين وياكم بارك الله فيكم جي بود ما شاء الله تبارك الله اوكي كهين كهين مجھے عين کا مخرج لگا کہ استعاذة میں بالکل ہٹ نہیں ہوا سوری ایک منٹ سو ورڈ اعوذ میں تھوڑا ویک ہے تو اس کو یہاں پہ ہٹ ہونا چاہیے مخرج کو ہٹ ہوگا پھر اسی طرح سے کسی جگہ کے اوپر کے اندر تھوڑی ہیوی تو مخرج کو آپ نے تھوڑا فکر کرنا ہے آئین کے مخرج کو کہ بالکل مڈل آف ٹنگ جو ہے اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سوری مڈل آف تھرو جو ہے اچھا صحیح پھر اسی طرح سے جو کسرہ ہے کسی جگہ کے اوپر اس کو شارپ رکھے جب کسرہ کے بعد یہ والی جو کسرہ ہے یہ تھوڑی ویک ہو گئی تھی پھر اسی طرح سے 41 میں جو ورڈ ہے شاعر عیل کی طرح ساؤنڈ چلی گئی تھی شیل عیل یعنی بالکل باریک را بھی لائٹ ہو گیا را بھی تھوڑا آپ کا ہیوی ہوا تھا کسرہ بھی انشارپ ہوئی تھی شیل ٹھیک ہے کاہن میر وہ بھی اس کے اوپر آپ دھیان دینا کہ پھر اس کے علاوہ اخرو آئے نمبر 32 میں آیا تھا اس میں لگا کہ آپ کا نا پارٹ آف دا ٹنگ اوپر روف کو ٹچ ہو گیا اس میں اب اگر ہم کہیں پر بھی روف کے ساتھ ٹچ کر اظہار میں چلا جائے گا اس کو ادا کرتے ہوئے ٹھیک ہے نہیں بالکل فا کے مخلے جو دو دانت ہیں وہ ویٹ پارٹ کے اوپر ہوں اور جو ٹنگ ہے یعنی جو لیٹر جیسے اب یہ تو اس کے چانسز ہوتے ہیں جلا بیما اس میں او اور سا مزید سرکل آواز کو سنے بھی یعنی آپ صرف سرکل آواز کو ہم سنیں گے بھی آواز جو ہے وہ بھی او کی طرح اس طرح کی ساؤنڈ ہونی چاہیے تو ابھی مجھے کسی کا ہینڈ ریز نہیں نظر آ رہا, اور بھی کوئی آپ میں سے سنانا چاہتا ہے؟ اور رولز میں سے کوئی اگر کسی کا سوال ہے تو کر لیجیے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ کوشش کرا کریں زیادہ لوگ سنایا کریں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا ہے, تو ان شاء اللہ ضرور اویل کیا کریں اس کو کہ آپ میں سے نا کم سے کم 4, 5, 5, 6 اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ سنا سکتے ہیں اس ٹائم میں نا, تو ان شاء اللہ آپ ضرور اس چیز کو اویل کریں ان شاء اللہ. صحیح ہے, ہاں جی میں نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, آپ میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ پڑھیے پلیز.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاؤنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول
ڈراپ ہو گیا, تو میں اس کی اصلاح کے لیے سنا. اس میں یہ ہے کہ ماشاء اللہ کچھ لیٹرز تو آپ کے بہت اچھے ہیں, کلیئر ہیں, لیکن کچھ لیٹرز کے مخرج کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل لیٹر تھا اور پھر سواد, یعنی شروع میں جو آئے تھے نا ثم الجحیم صلوه, آپ کا فرسٹ سا اینڈ سواد ایک جیسا لگ رہا تھا, تو سامیم ٹپ کو جو سامنے کے جو دو دان تھے اس کا وہ والا ایریا آپ نے ٹچ کرنا ہے ٹپ کے ساتھ جہاں سے آپ بائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سواد کو ہیوی رکھیں سین سے ڈفرینٹ. تو ثم الجحیم صلوه, تو یہ سا کے آپ نے بھی پریکٹس کرنا ہے. پھر اس کے بعد اوکے صحیح, ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ نا لیٹر بوت کے اوپر پریکٹس کریں. ولا یحبو بو, اس کو مزید آپ پیچھے سے بیک ایریا سے بولنے کی کوشش کریں جو بالکل ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ریڈنگ کے اندر نا اگر آپ ایک چیز اور جو ہے وہ دھیان میں رکھیں تو آپ کی ریڈنگ کے اندر بہت بیوٹی آ جائے گی, وہ یہ کہ ہیوی لیٹرز کو آپ فوکس کریں. یعنی آپ کے جو ہیوی لیٹرز ہیں وہ بہت لائٹ ہیں, جیسے زیراعن, تو اٹ ساؤنڈز لائک زیراعن, زیرا را نہیں, ذرعھا, تو یہ ذرعھا یوں نہیں. ٹھیک ہے, یہ جیسے یہاں پر بھی تھا بقولی, تو قف قلیلا, تو اس کو قلیلا کر کے نہیں آپ نے پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ جو ہیوی لیٹر ہے چاہے وہ را ہے, یعنی جس میں سم ٹائمز ہیوینس آ رہی ہے سم ٹائمز لائٹ ہو رہا ہے, یا کوئی اور لیٹر ہے تو اس کو فوکس کریں کہ وہ ہیوی ہو. اس چیز کو ایڈ کریں انشاءاللہ, اس سے آپ کی ریڈنگ بہت امپروو ہوگی. جی نیکسٹ اسٹار پڑھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
السلام عليكم ورحمة الله
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ ٹھیک ہے یعنی مخارج میں ہیں کچھ لیٹرز جس کے اوپر ابھی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے تو اسے لیٹر ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ شور ہے لائک تم یعنی سا کی طرف اس کے سامنے میں بھی آپ ٹچ کری ہیں سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے ایجز کے اوپر لیکن نا وہاں پر ساؤنڈ کو رن کریں گے اتنا سافٹ ٹچ ہوگا کہ آپ کی ساؤنڈ رن ہوگی انسٹیڈ تم نہیں تو تو بہت سافٹلی اس کو ٹچ کریں ٹھیک ہے ایئر کے ساتھ آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور ایک اور چیز کا سا کو بولتے ہوئے دھیان رکھیں کہ جو پارٹ آف دا ٹنگ ہے نا جب آپ ٹپ کو ایجز کے ساتھ لگاتے ہیں تو میک شیور کہ ٹاپ یا کوئی اور پارٹ آف ٹنگ دانتوں کی اندر والی پلیٹس یا گم ایریا کے اوپر بھی ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے اس چیز کے اوپر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ اگر گم ایریا کے اوپر یا انر پلیٹس کے اوپر ٹچ ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی ساؤنڈ اس کی درست نہیں رہتی پھر سود میں نا آپ کی وسلنگ نہیں ہے ٹھیک ہے سود آپ نے اس کے اوپر بھی پریکٹس کرنا ہے سین اینڈ سود اس کے اندر اچھی وسل ساؤنڈ آئے سولو اس میں تو بہت زیادہ کمزور تھی باقی لیٹرز میں سین میں پھر آ رہی تھی مگر یہاں پر جیسے سولو تو اس کو ہیوی ضرور کریں گے مگر جو فرنٹل پارٹ آف ٹنگ ہے نا اس کی وہی پوزیشن ہوگی جو سین کے لیے جیسے سا ہے تو سو میں بھی ٹپ آپ کی اسی جگہ کے اوپر ہوگی صرف آپ نے پیچھے سے ڈیپسٹ پارٹ کو اٹھا کے تو منہ کے اندر پریشر کو کریٹ کرنا ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح سے یہ جو اخفا ہے اس کو مزید لائٹ کرنے کی کوشش بالکل ٹنگ کو اسٹریٹ رکھیں باٹم کے اوپر ٹھیک ہے صحیح ہے یہاں پر یہ جو ورڈ تھا 41 میں وما هو بقول شاعر اس میں آپ کا را ہیوی تھا تو بالکل کسرہ بھی لائٹ کر کے اور را کو بھی لائٹ رکھیں گے شاعر ترقیق کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہے یہیں تک رکھتے ہیں آج کے لیے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آگے کنٹینیو کریں گے لاسٹ پارٹ آف دا سورہ انشاءاللہ بارکم اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 13ویں بارے کا آغاز کریں گے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 سے لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 13ویں بارے کا آغاز کریں گے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 سے. 53 وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. میں اپنے نفس کی کچھ برات ظاہر نہیں کرتا کیونکہ نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے، ہاں مگر یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اس قول سے پارے کا آغاز ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ اس کا قول ہے تو بات بنتی نہیں، لیکن وہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی، اور حقیقت ہے کہ توبہ جو ہے انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. دوسری طرف کے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور دوسری طرف کے لوگوں نے اپنا گناہ مان لیا، اقرار جرم بھی کر لیا، لیکن مروت کا خیال رکھتے ہوئے اور عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے یوسف نے کہا ہاں ہاں ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی کوئی قصور ہو. لیکن دونوں کی بات کو ایک طرف کر کے ہم ادھر وما اوبر ریو کے نیچے اپنا نام لکھ لیں، یہ میرا قول ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں. ہر ایک یہی سوچے، یہ میں کہتا ہوں کہ میرا نفس ہمیشہ مجھے برائی ہی پر مائل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر شیطان اس طرح سے مسلط کیا گیا ہے کہ وہ اس کے جسم میں خون کے اندر دوڑتا ہے، اور خون کے اندر سے دوڑتے ہوئے جب وہ دل میں سے گزرتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. لہذا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جب ہوتی ہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب انسان کو وہ غافل پاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اسی طرح نفس کی تین اقسام ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. فطری طور پر نفس جو ہے نا وہ نفس امارہ ہے. آج اس کو سمجھ لیں. آپ دو انسانوں کو ذہن میں لائیں، ایک ہے جو پہلے اکھڑ تھا اور بہت ہی زیادہ برے ماحول میں اس نے پرورش پائی. سمجھ لیں کہ کسی جگہ گنوار، نہ دنیا کا پڑے ہوئے نہ دین کا پڑے ہوئے، کوئی ایک ایسا بچہ، بات بات پہ گالی اور اسی طرح کی جو بری چیزیں. اب اس بچے کی اصلاح مقصود تھی، اس کے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ اس بچے کو ٹھیک کرنا ہے. اب ادھر بچے کی بجائے کوئی بگڑی ہوئی چیز لے لے، یہ کمرہ اتنا میسی ہو، اتنا میسی ہو کہ کہیں کھانا، کہیں کچھ بگاڑ کی انتہا، اور اس انتہا سے اب آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. اس کے راستے کے جو تین فیز ہیں نا، یہی ہم میں سے ہر ایک کے نفس کے فیز ہیں. آدم اور ابلیس کے قصے کو ہم شروع سے سمجھ چکے، کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو ساری مخلوقات کے ساتھ ساتھ، تو ابلیس اس وقت اڑ گیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ تو آج سے مردود ہے، اور انسان کو اسی وقت بتا دیا کہ دیکھو انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے. اس دن ابلیس کے اوپر جو کام ڈالا گیا، جو ذمہ داری ڈالی گئی، آپ یہ کہہ لیجئے وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے تیار ہوتا ہے. بچہ جو ہی دنیا میں آتا ہے ماں کے پاس وہ بیٹھ جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا تو شیطان اس کی پسلی میں یہ انگلی چبھوتا ہے جس کے اثر سے بچہ روتا ہے. فطرت لے کر آیا بچہ، اللہ نے شروع کے 2 سال تک بچے کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اگر بچے فطری ماحول پہ پیدا ہوں، دودھ بھی پیتے ہوں ماں کا، اور 2 سال تک ان کی معصومیت باقی رہے، تو اس وقت تک شیطان کا اثر نہیں ہوتا، بچہ اسی فطرت پہ رہتا ہے. جو ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے نا، تو شیطان اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیتا ہے. اور یہ جو چھوٹے بچے کبھی خواب میں ڈر جاتے ہیں، کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی بے وجہ روتے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا ماں نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو بچہ روئے گا. عام طور پہ کبھی نہیں بچے روتے، آپ میں سے کتنوں کا یہ ایکسپیرینس ہے؟ ادھر نماز کے لیے کھڑے ہیں بچہ روئے گا. آپ دیکھیں ایک اور چیز بچوں کی، دیکھیں کہ جو ہی ہم نماز پڑھیں گے نا، وہ بچے جو ادھر ادھر کھیل رہے ہیں نا، وہ سارے آ کے ہمارے آگے سے گزریں گے. یہ کس کی خرمستی ہیں؟ یہ شیطان کی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پروٹیکٹ رکھا ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کا ماحول ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کتنا بگڑے. جو مثال دی کہ انتہا سے زیادہ وہ بچہ بگڑ جائے، تو وہ نفس جو وجود پائے گا وہ ہے نفس امارہ، برائی کا کام کرو. یہ اکثر ماں باپ کے آگے جو بچے بولتے ہیں نا جوانی کے ساتھ ساتھ، یہ نفس امارہ کی خرمستی ہیں. چھوٹے بچے روتے ہیں ضدے کرتے ہیں، پھر اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ پڑتا ہے، بچوں کو تصویر والے کپڑے پہنائے، میوزک والے کھلونے لے دیے، آپ سوچیے کہ ان کے اندر شیطان زیادہ آئے گا، شیطان کو یہ اچھا نہیں لگتا. آپ بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائیں کہ جس میں ٹھیک ہے وہ بچیاں ہیں لیکن ان کے بازو بھی کھلے، ان کے گلے بھی کھلے، اور سٹرپس والی کپڑے، اور ان کو آپ ٹائٹس پہنا دیں گے، شیطان اس بچے کے ساتھ زیادہ خوش ہوگا. وہ پوری نظر میں رکھتا ہے، واللہ ہی ایک ایک بچہ شیطان کی نظر میں. سورت آگے آنے والی ہے بنی اسرائیل، اس میں پھر اس پہ بات کر لیں گے. اس نے کہا تھا اللہ میں آدم کی نسلوں کو کچا کھا جاؤں گا، ان کو گھٹی دوں گا، انتظار نہیں کروں گا یہ بڑے ہوں، بڑے نیک پوتر ہوں، اور پھر میں ان کو بہکاؤں کہ بھائی تم جوان ہوئے آؤ دیکھو دنیا. پہلے دن سے اس کی لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، ہوتے ہوتے پھر انسان نفس ہمارا بنتا ہے، ہر بات میں برے ہوں. صبح بچے کو سوتا اٹھائے ہوں میں کیوں اٹھوں، نماز پہ جاؤں ہوں میں کیوں اٹھوں. اور آپ فیل کریں گے بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات زیادہ مانتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو بات کم مانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا شیطان، ان کا نفس بھی موٹا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نفس تو سرکش گھوڑے کی طرح، اس کو تقوی کی لگام پہننی پڑے گی. جو ماں باپ تربیت میں ہی خوبصورت رنگ اختیار کرتے ہیں ان کے نفس جو ہوتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں، اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. اب ایک بگڑا ہوا بچہ، پھر اس کے بعد قرآن کی رہنمائی، کسی استاد کی رہنمائی، کچھ فطرت کی بھی، کچھ عقل کی بھی رہنمائی ہے، وہ برائی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اور وہ شعور کیا ہے؟ نفس لوامہ، ملامت آتی ہے یہ کیا کیا. ماں سے لڑ کے جائے گا بچہ کمرے میں، جا کے کھٹ سے دروازہ بند کیا، اندر بیٹھے گا، ساتھ یہ دوسرا نفس جاگے گا، شرم نہیں آتی ایسے کر کے آئے ہو، جاؤ اٹھو معافی مانگو، تو وہ کہے گا ہاں وہ بھی تو ایسی کرتی ہیں، وہ بھی تو چیختی رہتی ہیں، ان کو بھی تو میرے جذبات کا خیال نہیں. یہ اب اندر جنگ شروع ہو گئی ہوتی ہے لفظ لوامہ کی. جتنا باہر کا ماحول موافق ہوتا ہے نا، یعنی مائیں کم بولتی ہیں، ماؤں کی دوستی ہوتی ہے، یا اسی طرح جو بھی ماحول ہے ارد گرد کا، اتنا نفس لوامہ پھر اسٹرانگ ہونے لگتا ہے. اور عقل مندی یہی ہے کہ بچے بڑے نہ ہوں جسم سے بلکہ ان کا شعور بھی بڑا ہو. اسی لیے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں کہ یتیموں کو ان کے مال کب دو؟ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے. ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ سب کو پتا ہے 10-12 سال کے ایک بیچ میں آ جاتی ہے، اور ایک ہے روحانی بلوغت، ذہنی بلوغت. وہ کب آتی ہے؟ جب باہر کا ماحول سازگار ہوتا ہے. کئی 20-25 سال کے بھی ہو کے بھی کوئی نہیں بالغ بنتے، بعض بڑے ہو جاتے بزرگ نہیں بنتے. تو بہرحال قسم اتری کہ نفس لوامہ بھی ٹوکتا ہے، کچھ کو گناہ کرنے کے بعد ٹوکتا ہے، لیکن بہترین نفس لوامہ وہ ہے جو گناہ کرنے سے پہلے ٹوکے. جب انسان اللہ کی کتاب سے رہنمائی پاتا ہے نا، کسی عمر میں بھی اس کو اللہ کی کتاب مل گئی یا اس کو شعور مل گیا، کبھی حرم میں چلا گیا، کبھی عمرہ کیا، کبھی کوئی ایسی نیکی کی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا نفس لوامہ سٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور دن بدن نفس ہمارا ویک ہوتا جاتا ہے. یعنی یہ جتنی میں لفظ حدیث کے بولتی ہوں نا، میں خلاصہ بولتی ہوں، اس وقت میں کوئی ٹیکسٹ نہیں نوٹ کر رہی، نہ ہمارا یہ اس وقت سٹائل ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے صرف بتاتی ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، تفسیر کے سیشن میں بھی بہت دفعہ سنائی ہے. اب یہاں صرف بات سمجھانے کو بتاؤں گی کہ فرشتہ کیا ہے؟ نفس لوامہ، اور شیطان کیا ہے؟ نفس امارہ. یہ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے. بندہ جو کام زیادہ کرتا ہے نا، وہ اس کی وہ حص، اس کا وہ نفس سٹرانگ ہو جاتا ہے. نفس لوامہ زیادہ سٹرانگ کب ہوگا؟ جب یہ ہر بات میں اس کی بات مانے گا، پھر اس کی دوستی ہو جائے گی. اور جو پھر بھی کرتا ہوں سب کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ویسٹرن ماحول میں پلتے ہیں وہ عموماً بگڑ جاتے ہیں. ایک معروف جملہ ہے نا کہ جی بچے ذہن تھے، ادھر آئے پھر نہ کسی نے بتایا، وہ بگڑ گئے. اس وقت وہ بالکل اس طرح شکنجے میں. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں پر رحم کریں، ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنا، نہ ایسے لوگوں کو آپ نے کو برا بلا کہنا، بد دعائیں نہیں دینی، بس ان کی اس گرپ کو دور کریں. نفس کا چمٹنا ایسے جیسے جن چمٹ جاتے ہیں. اب اگر آپ کسی کو جن چپٹے ہوئے دیکھیں تو کیا آپ اس کو ماریں گے؟ نہیں. آپ دعا کریں، ذکر کے حلقے، اعوذ باللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، آیت الکرسی ورد کریں، اس بندے کا تصور کر کے اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے ایسی بات کریں، اس بچے کو، اس شوہر کو، اس بیوی کو، اس ماں کو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ آہستہ آہستہ وہ ریلیکس ہو. آپ فیل کریں، ہر بندے کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت پہ ضرور ریئلائز کرتا ہے. جب یہ جنگ شروع رہتی ہے نا، تو دن بدن نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے. کبھی آپ کی شوہر سے جھگڑا ہو، شوہر بھی بولے آپ بھی بولے، جو ہی دونوں الگ الگ جگہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو فوراً آپ کو ملامت نہیں ہوتی کہ غلطی میری بھی تھی. ٹھیک ہے، شروع بات انہوں نے کی، میں چپ کر جاتی. چلو بھائی اگر وہ نہیں اتنا بولتے تو میں کیوں بولی کہ میں نے ان کو غصہ دلایا. یہ نفس لوامہ کے کھیل ہوتے ہیں. جب بندے کا نفس لوامہ اس درجے پہ پہنچ جائے کہ گناہ کرنے سے پہلے روک لے اس کو، تو پھر ایک تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ ہے مراد, یہ ہے مقصود. انبیاء کرام اس درجے پہ بدرجہ اتم پہنچ جاتے تھے. آج بھی ہر وہ بندہ اس درجے کو پا سکتا ہے اللہ کے حکم سے جس نے نفس امارہ کو دبا دیا. ایسا بندہ کسی نیکی کی بات کو سن کے ایک دم ایکسپلائٹ نہیں ہو جاتا اور اس ایک دم ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا, اور گناہ کی ٹیمپٹیشن سن کے ایک دم اس کا دل نہیں کرتا کہ میں کر لوں, اس کو مزہ نہیں آتا. اللہ کے نبی نے ایک دو بار کوشش بھی کی کہ میں تھوڑا سا دیکھوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں شادیوں میں, راگ رنگ کی محفلوں میں. دو دفعہ سے زیادہ کا واقعہ ہے غالباً, مجھے دو یاد ہیں, دو سے تین بھی ہو سکتے ہیں, کہ اللہ نے سلا دیا آپ کو. یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی باتیں تھی. اس کو عصمت انبیاء کہتے ہیں. اللہ انبیاء کرام کو گناہ چکھنے بھی نہیں دیتا. اسی طرح اگر آپ کے بچے اپنی جوانیوں میں اس درجے پہ پہنچ گئے نا, تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس برے ماحول میں بھی بوئیں ہیں. وہ کیچڑ میں کھلا ہوا پھول ہے, چاروں طرف گندگی ہے, لیکن ان کو گندگی نہیں لگی. لیکن اس کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. تو فطرت کے اعتبار سے نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے. ہم سب کو بھول جائیں, آپ بچوں کو بھی بھول جائیں, شوہروں کو بھی بھول جائیں, دس اینڈ دیٹ, سب کو بھول کے صرف اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ الا ما رحم ربی میں میں آتی ہوں. ہم سب الحمدللہ, سب کو پتا کہ یہ خلاصہ قرآن کب ہو رہا ہے, جب ہم قرآن کے سیشن سے پورا کر چکے. ہم اپنی بات کریں, مت دوسروں کو دیکھیں. بعض دفعہ ہم کچھ نیکیاں بہت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ہم سے نہیں چھٹتی. اور بعض ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہو سکتے ہیں, بعض ہمارے بول ایسے ہو سکتے ہیں جو ہماری ساری نیکیوں پہ پانی ڈال دیں گے. اگر آپ انسان کو ڈسکور کریں نا, اس کے اندر بہت کچھ ہے. میں تو اکثر بیٹھ کے سوچتی ہوں اللہ تو کیسے حساب کرے گا. ایک بندہ ایک طرف اس کو دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ مٹی, اتنا گھلاوا, اتنا عزیز, اتنا مزا, لیکن جب دیکھے نماز بھی نہیں پڑھتا. ایک طرف حقوق العباد اتنے اتنے, اور دوسری طرف اللہ کو مانتے نہیں. یہ وہ ذات ہے مالک یوم الدین جو حساب کرے گی, لیکن ہم نے اپنا حساب کرنا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ میرے پہ رحم کر دے. اور ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے چلتی ہوں, اور وہ کیا کہ جب انسان قرآن سے گزر جاتا ہے نا, تو اس کو دوسروں کی بولی نہیں بولنی چاہیے جو دوسرے بولتے, جو دوسرے کرتے ہیں. اور حدیث میں ایک مثال ملتی ہے نفس کے لیے, کہ نفس ایک گھوڑا, اگر ہم اس کو غالب نہیں کریں گے نا, اس کے اوپر ہم نہیں بیٹھیں گے, تو یہ ہمیں لتاڑ کے اوپر کھڑا ہو دے گا. تو یہ نفس کو لتاڑنے کا کورس ہے. یہ قرآن بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میں کہتی ہوں ملیا میٹ کا چومر میش ہو جاتا ہے انسان اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. پھر روتا ہے, پھر تڑپتا ہے. وہ کیوں رو رو کے کہتے تھے کہ اللہ کو موقع دکھا, ہم تجھے کر کے دکھائیں گے. وہ کیوں کہتے تھے آج میں وہ عمل کروں گا کہ اللہ بھی آسمان پہ مسکرا اٹھے گا. انہوں نے اپنے نفسوں کو باندھا ہوا تھا. اور اس پہ بہت کچھ ہو سکتی ہے بات, لیکن ابھی نہیں. وقال الملک ائتنی بہ استخلصہ لنفسی, بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. یہ ہے انعام کتنے سال کے صبر کا. اس آیت پہ تو مجھے اتنا رونا آتا ہے کبھی کبھی, بہت. میں اکیلے میں سورہ یوسف کو کبھی سوچوں نا, تو میں سوچتی ہوں بس اپنے اندر خوبی پیدا کر لیں. واللہ ہی لوگ آپ کو کسی صدارت یا وزارت سے کیوں نہ آپ کو بلائیں, وہ آپ کو بلائیں گے. یاد رکھیے مسلمان تھے حضرت یوسف, بادشاہ غیر مسلم تھا. آپ کہتے ہیں جی غیر مسلم کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, ان کو جابز نہیں ملتی, ان کو یہ نہیں ملتی. نہیں, یہ جملہ اس کو ہائی لائٹ کر لے. اگر مسلمان کے اندر خوبی ہوگی, وقت کا بادشاہ بھی اس کو بلائے گا. ہم نفس کے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں, میں اوپر میں نیچے, مجھے اوپر کرتے مجھے نیچے کرتے, میری عزت نہیں میرے فلا, اور اتنا نفس موٹا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے. یاد رکھیے آپ میں ایک خوبی ہو لیکن اس کے ساتھ ایک کوئی ایسی عادت ہو جو آپ کو اس کے ساتھ ریپیل کر دے گی, آپ کی وہ خوبی ختم ہو جائے گی. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کتنا کس چیز کے ساتھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل خواہش نہیں کی تھی کہ وہ مصر کے بادشاہ بنے, وزیر خزانہ بنے, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آؤ یوسف, اب تمہارے دن بدل رہے ہیں. اور یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سبحان اللہ خوبصورت دور شروع ہو رہا ہے, ساری زندگی کے صبر کا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ بہت دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو حالات کے اتار چڑھاؤ میں سے گزار کر ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ پھر بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یقین آ گیا کہ تیری جنت بھی سچ ہے. جس طرح تو نے دنیا میں مجھے صبر کا پھل دیا نا تو مجھے آخرت میں دے گا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچ, صبر کے پھل دیتا ہے تو تقویٰ کے پھل دیتا ہے, اور یوسف کی زندگی کا یہ دور ہے. اب ذرا امیجینیشن کریں, وائٹ ہاؤس سے میسج آتا ہے آپ میں سے کسی کے شوہر کے نام, یہ جی ہم آپ کو جاب آفر کرتے کیونکہ ہم نے آپ کی بڑی دھوم سنی ہے, پاؤں بھی زمین پہ نہیں پڑیں گے. اور کیا وائٹ ہاؤس اور کیا بلیک ہاؤس جو اس دور کی بادشاہتیں تھیں وہ تو بالکل فرق تھی. اچھا ہم ہوتے تو الٹے قدموں چل کے پہنچتے, لیکن یوسف نے کہا سوری میں نہیں جا سکتا. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کیا, کہ میں نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے اوپر لگا ہوا الزام نہ دھلے, اور وہ الزام ہم نے پچھلے پارے کیڈ میں دیکھا کہ دھل گیا. جب بادشاہ نے کہا جاؤ یوسف کو بلاؤ میں اس کو خالص کرتا ہوں, پھر یوسف آئے اور جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. یہاں دیکھیے گا فلما قلمہ, اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ پہلے تو اس نے یوسف کے قصے سنے تھے, دھوم سنی تھی, لیکن جب یوسف نے آ کے کلام کیا تو بادشاہ کا دل اور موہ لیا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. بعض دفعہ آپ کو بعض ایسے لوگ ریفر کیے جاتے ہیں جن کے بڑے شہرے ہوتے, فلاں بڑا اچھا, فلاں بہت اچھا, فلاں ایسا فلاں, لیکن جب آ کے وہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اسیس کرتے نہیں, بات جھوٹی تھی, جس نے تعریف کی ہے وہ بھی بھولا ہی ہے, وہ بھی ایسا ہی ہے. حضرت یوسف کی شخصیت میں جو خوبی تھی صرف کلام سے بادشاہ کو یقین آ گیا کہ آپ کی امانت پہ ہمیں یقین ہے. کہ آج کے مسلمان پہ غیر مسلم کو ایسا یقین ہے, ہم دھوکہ دیں, ہم دکھائیں کچھ گئیں کچھ, ہمارا معاملہ یہ جی وہ غریب ہو, تو ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام کو آفر ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اس کے بعد کیا کرتے ہیں. پہلے تو آپ نے کوئی بہت زیادہ اس خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی واہ اچھا ٹھیک ہے یہ وہ, لیکن جب یوسف علیہ السلام کو لگا کہ اس ملک پہ قحط آنے والا ہے, اب ذرا میری یہ تمہید سن کے پھر اگلی آیت پڑھیے گا ورنہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب سے یہ سمجھ چکے تھے کہ اب اس ملک پہ مشکل دن آنے والے ہیں, اور یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب لوگ کرسیاں سے اتر کے اقتدار کی چابیاں دوسروں کو دینے کے لیے ہوتے ہیں, کہ ڈوبتی کشتی میں سے تو لوگ نکلتے ہی ہیں وہ اس میں نہیں آتے. لیکن یوسف کا وصف دیکھیے, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یہ کوئی اقتدار کی خواہش تھی, یہ کوئی خزانہ بھرنے والی بات ہی, خزانہ خالی ہو رہا ہے. لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کا کردار ایک مصلح کا کردار ہے. جب انسان دیکھے کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے اور کسی دوسرے کو میری صلاحیتوں کی ضرورت ہے تو ایمان اور تقویٰ والا گھر نہیں بیٹھتا, سیدھی سی بات. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اس مشکل میں ہی کام آؤں گا, اور اگر ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام یہ آفر نہ دیتے تو گویا کہ یوسف نے اپنے اس ٹیلنٹ کو اور اس خوبی کو چھپا لیا. لوگوں نے اس پہ تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی کہ کیا غیر مسلم کا عہدہ قبول کرنا چاہیے اور کیا خود سے عہدہ مانگنا چاہیے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مانگے اس کو بالکل نہ دو. یہ صحیح حدیث ہے, جو اقتدار مانگے اس کو بالکل نہ دو, جو بڑا بننا چاہے اس کو بالکل بڑا نہ بناؤ. کیوں؟ کہ اس کے اندر بو آ رہی ہے ایک بات کی. حضرت ابو بکر کو جب کسی لوگوں نے حکمران بنایا کہا میں نے نہیں بننا, عمر کو کہا کہ توبہ کرو میرے اوپر نہ یہ بوجھ ڈالو, حضرت علی عثمان کہنے لگے نہیں نہیں کسی اور کے اوپر یہ بوجھ ڈال دو, مجھ پہ نہ ڈالو, ہمیں تو معاف کر دو. لیکن یوسف نے یہاں کس انداز سے مانگا, خدمتگار, سیدو خادم قومہم. سردار ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ مانگ لیا. بادشاہ کو اور کیا چاہیے تھا, وہ تو پہلے ہی پریشان تھا اپنے خواب کے ذریعے سے. اصل میں تو یہ بات چیت ہو رہی تھی بادشاہ اور یوسف کے درمیان, لیکن اللہ تعالیٰ کا کمنٹ دیکھیے, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. کس طرح؟ کَذَلِكَ, اتنا بڑا ہے کہ پیچھے یوسف کے سارے صدمے ہیں. باپ کی گود سے نکال کر کنویں میں, کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر, وہاں سے نکال کر ان کی بیوی کے ٹریپ میں, پھر وہاں سے جیل میں نکال کے, کذالک تب ملتی ہیں یہ خوبیاں جب انسان اتنے تھپیڑے کھاتا ہے. روٹی ایسے نہیں پکتی, بیلنے میں بلتی ہے, ہاتھوں میں جھڑتی ہے, پھر سیک لگتا ہے, پھر اس کو اوپر سے کپڑے سے دباتے ہیں, پھر آگ پہ ڈالتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. یہ ہے کذالک. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے اور دین کی آزمائش آئے, اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دین کے لیے آزمائے جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پہ آئے کیونکہ ہمارے ایمان اتنے نہیں, لیکن آپ میں سے جس پر دین کے رستے میں آزمائش آ رہی ہے وہ اللہ ہی آپ کا کذالک ہے. آپ کو اللہ نے اس کے بعد چننا ہے اور بڑے پہ چننا ہے. جتنی بڑی مصیبت آتی ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی خیر آتی ہے. اللہ دیکھ رہے آپ کو کتنے پکے ہیں. آپ آئمہ کرام کی زندگی پڑھیں, محدثین کی زندگی پڑھیں, لوگوں نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا. انہوں نے کہا میں یہاں بھی کھڑے ہو کے یہی کہوں گا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور لوگوں کو جمع غفیر کی صورت میں انہوں نے جیل کی دیواروں سے چپکتے ہوئے دیکھا. اس لیے کبھی گھبرایا نہ کریں, خوش ہوا کریں, چپکے سے مسکرایا کریں. اللہ آ گئی میرے اوپر یہ مشکل جو یوسف پہ آئی تھی, جو ابراہیم پہ آئی تھی, وہ کبھی ماں باپ کی طرف سے ہو سکتی ہے, کبھی شوہر کی طرف سے ہے. تو آپ اس وقت کبھی بھی آسیہ کو یاد کر لیں, دیکھیں کیسے اللہ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. اللہ نے اپنے دین کا کام عام لوگوں سے نہیں کرانا. میرے آپ جیسے لوگ بس اپنے لیے نیکیاں کر رہے ہیں. اللہ نے جب لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی کو چننا ہوتا ہے, اپنے دین کے استحکام کے لیے کسی کو چننا ہوتا ہے, تو اللہ یوں چھانتا پھٹکتا ہے کہ ساری چیزیں دل سے نکل جائیں. کیونکہ ایک بھی خامی نفس کی آ گئی نا, وہ بریو نفسی علی, تو وہ سارے دین کے کام کا چوپٹ کر دے گی. خود بھی نہیں پتا ہوتا, پورے اخلاص کے باوجود ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری طبیعت میں کیا گندگی ہے جو خراب ہوگی. یقین کریں میری دعاؤں میں ایک دعا اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور ہمیشہ تھی اور اب اور بھی ہوتی ہے, کہ اللہ میری کسی عادت کی وجہ سے دین کا نقصان نہ ہو, میرے طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ تیرا اجتماعی نقصان ہو جائے. جیسے اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں صرف ایک ہی بندہ شیشہ توڑ دے کھڑکی کا تو سارے گریں گے نا, اسی طرح بعض دفعہ دین کا کام کرنے والوں کی شخصیت میں کوئی ایک آدھ ایسی برائی ہوتی ہے, کوئی ایک آدھ ایسی کیئر لیسنس ہوتی ہے, تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں دیا. کبھی اس جملے کو کذالک مکن علی یوسف کو بھائیوں کے اس جملے سے ذرا سوچئے, کیا یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے. میرے تصور میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سی سا ہے نا, بھائیوں نے سب سے نیچے پھینکنا چاہا, اللہ مکن علی یوسف فی الارض. اور ابھی تو دنیا کی عزتیں مل رہی ہیں, ابھی ان دشمنوں کے سامنے بھی اللہ ان کو لائے گا جنہوں نے کیا سوچا تھا اور اللہ نے کیا کر دیا. یتبوؤ منہا حیث یشاء, وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا, کبھی نہیں مارے گا اللہ اجر. کر کے دیکھیے, چپکے میں, راتوں میں, دن میں, سب سے چھپا کر ظاہر کر دے گا. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یہاں تک یوسف کی ذاتی زندگی ہوئی. اب اس کے اندر آگے کہانی محذوف ہے, کیونکہ قرآن کس سے نہیں بیان کرتا, قرآن نتائج بتاتا ہے. وہ سارے سال گزر گئے جس کو خواب میں دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام نے اتنے خوبصورت طریقے سے غلے کو محفوظ کیا بالیوں میں, کہ نہ صرف یہ کہ مصر میں اپنے لیے کھانا تھا بلکہ دوسروں کے لیے بھی تھا. اس کے بعد قحط آ گیا. عام طور پہ ہوتا کیا کہ جب قحط آتا ہے یا تنگ دستی ہوتی ہے تو لوگ دوسرے چیزوں کی قیمت اور بڑھا دیتے ہیں, کہ جب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے تو ہم اس کو اب دوسروں کو نہیں دیں گے. لیکن یوسف چونکہ وزیر خزانہ بن چکے تھے, انہوں نے قانون کیا بنایا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو دیں گے بلکہ باہر والے دوسروں کی بھی مدد کریں گے. کوٹا سسٹم مقرر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری اس نرمی کا فائدہ ناجائز نہ اٹھا لیں, اور اس طریقے سے ضرورت کا ہم دیتے رہیں. یہی بات کنعان تک پہنچ گئی, بھائیوں تک پہنچی. ان کو کچھ نہیں پتا, ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت وہاں ہمارے لیے وزیر خزانہ کے طور پہ بیٹھے ہیں. لیکن بھول پن میں ہی وجا اخوت یوسف, اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی, بس اس کے سامنے حاضر ہوئے اور اس نے ان کو پہچان لیا, مگر وہ اس سے ناشنا تھے. یوسف نے پہچان لیا, وہ نہ پہچان سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوسف تخت پہ بیٹھا ہوگا. اور یوسف نے کیسے پہچان لیا؟ مومن کی فراست ہوتی ہے, اس کو لوگوں کے چہرے بھی دکھتے ہیں, اس کو اندر بھی دکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ اس کو اللہ کی برہان ملتی ہے. جتنا دل کے برتن کو صاف کرتے جائیں گے آپ کو لوگوں کے عکس اپنے چہروں میں دیکھیں گے, پھر آپ کبھی لوگوں کو مس انڈرسٹوڈ نہیں کرتے الا ماشاءاللہ. یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور ان کو کہا, اب ہم ہوتے تو کیا کہتے, سارے دربار میں ان کو رسوا کرتے, لیکن یوسف نے ایسا کچھ نہیں کیا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ, پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا, اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. یہ کیسے پتا چلا؟ باتیں باتوں میں ان سے ان کی کہانی سنی, انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی ہے, بنجامین کی طرف اشارہ ہے, اور یوسف ان کو ملنا چاہتے تھے, تو کہا کہ دیکھو اگلی دفعہ اس کو لے کر آنا, دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں, اور اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم تو میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے, والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائے اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یہ ان کو گلٹ تھا نا, باپ ہمارے اوپر دوبارہ اعتبار نہ کریں. پتا چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آپ کبھی کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ اسی کی وجہ سے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے اپنے آپ کو کانفیڈینٹ نہیں پاتے, اور ان کو بھی کچھ ایسے ہی لگا. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے. اس دینے پر جو اس نے دیکھا کہ یہ تو فیاضی ہو گئی ہم پہ کہ اتنا لوگ مال جو تھا لے بھی آئے, کھانا بھی, پیسے بھی آ گئے, اور عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹے. اس ایک جملے میں دو تین وجوہات آ گئی کہ یوسف نے ان کو سامان کیوں دیا. پہلی بات یہ کہ یوسف علیہ السلام ان پر احسان کرنا چاہتے تھے حسن سلوک کے طور پہ. اصل میں یہ مومن کی شان ہے کہ وہ دوستوں پہ اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا دشمنوں پہ ہوتا ہے. اس جملے کو الگ سے لکھ لیں اور اپنے آپ کو چیک کریں, مومن کی شان کیا ہے کہ وہ دوستوں سے زیادہ دشمنوں پہ مہربان ہوتا ہے, کیونکہ دوست تو اپنے ہیں, دشمنوں کو اپنا بنانا ہے. یہ اصول پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن مجھے تو بڑا پیارا لگتا ہے. کوئی جتنا آپ کا اپنا ہوتا ہے نا اس کو آپ کی باتوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی, چلو خیر ہے نا یہ تو اپنا ہے, لیکن غیروں کے ساتھ اور خاص طور پہ جو آپ کو دکھائیں جو آپ کو ستائیں, یہ اخلاق بندے کو بہت بلندیاں دیتا ہے. یاد رکھیے یوسف کی زندگی سے بھی ہمیں یہی مل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مل رہا ہے. اگر آپ بڑی بلندیاں پانا چاہتے ہیں نا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کریں جو آپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ محبت کریں جو آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں, ان کے بارے میں نیک نامی کی باتیں کریں جو آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اور یوسف نے یہ اس وجہ سے کیا. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ چلو پیسے دینے کے بہانے دوبارہ آئیں گے, یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شاید یہ نہ آئے اور یوسف ان کو نہ چاہتے تھے تو احسان کر دیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دل چاہا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب بیٹے گھر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ آگے پلٹایا اور بیٹے اب مصر سے واپس آتے ہیں اور اپنے باپ کے پاس آتے ہیں. فَلَمَّا رَجَوْا إِلَىٰ أَبِيهِمْ, بس جب اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا, ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے. اس جملے کو نوٹ کیجیے, یہ ہوتے ہیں نیگیٹو بات کرنے لے, حالانکہ وہ بھی نبی تھے, نبی کے بیٹے تھے, بعد میں ان کے ساتھ جو بھی, لیکن یہ دیکھیں یہ ہیں ایٹیچیوڈس. جملوں کی زبان میں اپنے آپ کو پہچانے. کچھ لوگ ان سے پوچھے سنائیں کیسا رہا, وہ کیا کہتے ہیں, سب ٹھیک تھا ماشاءاللہ, بس یہ ایک دو چیزیں تھیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. اور دوسروں سے پوچھیں کیسا رہا, کہتے توبہ توبہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں کچھ لوگ ہیں وہ اچھا بھی کرتے ہیں, یہ آپ کی شخصیت بول رہی ہے. ہوتے ہر جگہ دونوں طرح کے لوگ ہیں, یاد رکھیے سونے کے اندر بھی کھوٹ ملتا ہے تو سونا گھٹتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں 100% لوگ سارے ٹھیک ہو, ہر کام جو ہم کریں ہم اسے مطمئن ہو, جنت میں ہوگا. لیکن آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو پہچانیں, کبھی بھی لوگوں کی غلط بات کو پہلے نہ لگائیں. یہاں ان کے بھائیوں کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سے اتنا بڑا جرم کیوں ہوا, ان کا ایٹیچیوڈ پرابلم تھا, بھائی کو کنویں میں پھینک دیا. بھی برا کام کوئی کر سکتا ہے, کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں تھا. اچھا یاد رکھیے اس کا نیکی اور بدی سے کوئی تعلق نہیں زیادہ ہوتا کبھی. اللہ کے لیے لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں, نمازی, تہجد گزار, روزے, عمرے, لوگوں میں معاملہ آئے گا نا تو ہمیشہ نیگیٹو بات, سینٹینس ایسا ہر وقت یہی بات, اتنے آسان ہوئے یہ چھوڑ دی بات, بس بری بات سے شروع کر دیا, دی ہمیں یہ کہہ دیا گیا. اچھا چھوٹے بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے, آپ دیکھیں وہ اسکول میں آتے ہیں نا तो सारा दिन कितना कुछ भी टीचर उनको पढ़ाएं लिखाएं खिलाएं पिलाएं, कोई एक नेगेटिव बात उनकी हो जाए ना किसी दोस्त से या कोई डांट दे, तो घर जाते ही मुंह बसो रहे होंगे, आज हमें डांटा अब कल से हम नहीं जाएंगे, ऐसा होता है, चाइल्डिश एटीट्यूड होता है। तो बाप को उन्होंने जाके सुना दी ये बात, हम तो नहीं जाएंगे और हमें तो उन्होंने देने से मना कर दिया, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आए और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं, यानी पहले हम नहीं कर सके थे यूसुफ की हिफाजत लेकिन अब हम करेंगे। अब बाप का जुमला तकरीबन 40 साल के सब्र के बाद, ताना नहीं है, मौका आया तो कहा, قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم علي على أخيه من قبل। बाप ने कहा क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में कर चुका हूं, अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये है हेल्म वाला बाप, जब तक बच्चे दोबारा वही गलती ना करें जो पहले कर चुके उनको आर ना दिलाइए। अगर हजरत याकूब इन 40 सालों में हर वक्त बेटों को कोसते हाँ तुमने भाई को ये किया वो किया, तो इस वक्त क्या इस जुमले का कोई मोल पड़ता? नहीं पड़ता। जुमले का आपकी बात का मोल कब है? जब वक्त हो। बड़े लोग कहा करते थे बात तो वो जो वक्त पे हो, हाँ वेले दी नमाज तक वेले दिया टकरा, जो बात वक्त पे होती ना उसका मजा आता है। रोकें सबर करें, एक हफ्ता भी इंतजार करना पड़े ना मुनासिब वक्त का इंतजार करें कि तब मैंने ये जुमला बोलना है, एक साल भी इंतजार करना पड़े तो करें लेकिन हर वक्त ना बोलें। हम जब अपनी बातें हर वक्त बोलते रहते हैं और हर वक्त टोकते रहते हैं ना तो हमारी बात का असर खत्म हो जाता है और लोगों को आदत भी नहीं रहती, असर ही खत्म हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमसे डरते ही नहीं लोग, हमारी बात ही नहीं बच्चे मानते। नहीं, आप चेक कीजिए कि हमारा मामला उनके मामले में क्या है। खैर साथ ही अल्लाह पे बात डाल दी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतरीन रहम करने वाला। ये बातें हो रही थी साथ ही गल्ले के जो थैले थे वो खोले, वलम्मा फतहु मताअहुम वजदु, और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका माल इनको वापस कर दिया गया। ये देखकर वो पुकार उठे अब्बा जान और हमें क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया, बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो याल के लिए सामान लेकर आएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट के बराबर सामान और भी ज्यादा लेकर आएंगे, इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। यहाँ से भी भाइयों का एटीट्यूड थोड़ा सा दिख रहा है कि ग्रीड का थोड़ा सा असर दिख रहा है और फायदे के हसूल के लिए फिर जाने को तैयार है। इनके बाप ने कहा मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो किसे मेरे पास जरूर वापस लाओगे इल्ला ये कि तुम ही घेर लिए जाओ। ये तुम ही घेर लिए जाओ कौन सा जुमला है? ये मोमिन की फरासत है। बाप को पता था कि इन बेटों से जुर्म हो चुका है, अभी तक अल्लाह ने इनको पकड़ा नहीं है लेकिन किसी भी लम्हे पकड़ लेगा। वो कहते हैं ना जाओ उसके तहम्मुल पे कि बड़ी सख्त है उसकी पकड़, अल्लाह वक्त का इंतजार करके पकड़ता है। तो बाप को अंदेशा था कि कहीं ना कहीं घेरे जाएंगे, अब वो बादशाह के जरिए घेरे जाएं या किसी और मसले में, तो बाप ने अपने खदशे का इजहार कर दिया। जब उन्होंने इसको अपने अपने पैमान दे दिए तो इसने कहा देखो हमारे इस कॉल पर अल्लाह निगेबान है। यहाँ देखिए कि हजरत यूसुफ को जब भेजा था तो ये कॉल इकरार नहीं हुए थे। इससे पता चलता है कि जब हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं ना अपने बच्चों को अपनी चीजों को तो फिर अल्लाह उनको काफी भी हो जाता है। फिर इसने कहा मेरे बच्चों मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। ये भी उनकी हिकमत अमली थी, क्यों किया कि शायद नजर ना लग जाए, लोग कॉन्शियस ना हो जाएं कि इतने लोग एक ही जैसे रंग रूप के एक ही हुलिये के बाहर जाएंगे तो लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे तो नजरें रखेंगे और दूसरे बात का भी डर है। लेकिन साथ ही अपना ईमान भी बता दिया वमा उग्नियनकुम मिन अल्लाहि मिन शय, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको फिर भी नहीं बचा सकता, हुक्म इसके सिवा किसी का नहीं चलता, इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी पर भरोसा चाहिए जो भी करे। क्या पता चला कि मैं प्रिकॉशंस तो ले रहा हूं लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और वाकया भी यही हुआ कि जब अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफरिक दरवाजों से दाखिल हुए तो इसकी ये इख्तियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ कम ना सकी। ہاں مگر یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی، کسک تھی، اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہاں بھی ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، اور وہ کیا کہ مومن اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے فتنوں سے بچنے کی، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، نظر بد سے، لیکن پھر جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اللہ کا آخری فیصلہ ہے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو وقت پڑھنے پہ سمجھ آتی ہے، اللہ کی ذات بندے کو اسی طرح سے اس کی کمی کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، کوئی ذات ہے جو میرے ارادے توڑتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پلانز فیل ہوتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آبَا إِلَيْهِ أَخَاخُ، یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں، یعنی جو کھو گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ یہ کون سے بھائی سے کہا؟ بنجامین سے کہا۔ اس جملے سے مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے بنجامین کو بھی ستانے کی کوشش کی تھی، تبھی تو کہہ رہے ہیں جو یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم اس کا غم نہ کرو۔ اچھا، یہاں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، فلا تبتا، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ کتنے سال کے بعد دو بھائی بیٹھے ہیں اور دکھ سکھ کیا ہو رہے ہیں؟ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں، غم نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اکثر اپنے 7-8 سال بعد، اللہ میری ساس مرحومہ کو معاف کرے پر میں نے کوئی نہیں کرنا۔ اچھا، میں نے فیل کیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ کی ایک زندگی کا سلاٹ چلتا ہے شروع میں، تو لوگ اس لیے بھی تھوڑے آپ سے اوفینڈ ہونے لگتے ہیں کہ آپ ان کے دکھ نہیں سنتے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، آپ ان کی بات نہیں زیادہ سنتے، وہ چگلی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو ٹال رہے ہیں۔ چاہے وہ آپ کی کوئی ماں کیوں نہ ہو، آپ کی بہن کیوں نہ ہو، وہ دکھ سکھ کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں چل کوئی نہیں، فکر نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ ہم جس کا غم سن لیتے ہیں نا، اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ ایک ذات ہے جو آپ کا غم سن کے کم کرتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ زخم کو بھرنے نہ دیں گے نا، بار بار کھرے دیں گے نا، کھرینڈ نہیں آئے گا۔ کبھی اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، ان کی باتوں پہ اس طرح نہ کریں۔ اچھا، بعض سب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو سناتا ہے نا، تو پھر اس کو تھوڑا سا دل ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، ان کی باتیں سن لیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی کہانی جو ہے وہ، مطلب اس میں کسی کی برائی نہ ہو تو سنتے جائیں۔ کسی بڑوں کا دکھ بھی سن سکتے ہیں آپ، سوچ میں کہ ان کا دل ہلکا ہے، لیکن آخر میں اس کو پھر ایسا خوبصورت طریقے سے کہ نہیں نہیں امی، آپ ایسے سوچ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں بھائی آپ کا یہ خیال ہے ویسا نہیں ہے، حقیقت ایسے ایسے ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ایسے حالات آ جاتے ہیں زندگی میں کہ دوسرے کی بات کو سن کے جب ہم اس کو اور زیادہ شہ دیتے ہیں نا، تو وہ اور دکھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بہت ہی ہو نا، اچھا اکثر مائیں یہ بہت کرتی ہیں، خود ہی بچے کو انڈر کانفیڈنٹ کر دیتی ہیں نا، ہاں ہاں بچہ میرا تھک گیا ہوگا، سر میں درد ہو رہا ہے نا، چل کے آئے ہو، وہ اچھا ٹانگیں تھک گئی، نہیں آپ ہمت بندھنا ہے، ہائے صبح سے کام پہ آپ لگے ہوئے، وہ اور ان کو رونا آئے گا، پتہ نہیں میں ہی بیوقوف بن گیا ہوں جو کام کر رہا ہوں اور دوسرے نہیں کر رہے۔ تو ہمیشہ فلا تبتئس، ڈونٹ وری، اور انگلش میں کتنا عام ہے لفظ کہ غم نہ کیجیے، یہ ہو جائے گا، جو بھی یہ کرتے تھے بس سب فکر نہ کرو۔ فلما جہزہم، اب دوسرا وقت آ گیا رخصتی کا، پہلے بھی ایک دفعہ رخصت ہوئے۔ یہ لفظ دیکھیے، جہزہم وہی ہے جس کو ہم جہیز کہتے ہیں، اسی سے نکلا کہ وہ بھی رخصت ہوتی ہے اور لڑکی تو اس کو جہیز دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی سامان ہو گیا کہ اب دوبارہ سامان تیار ہو رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان تیار کروانے لگے، تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز چور ہو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، یعنی بادشاہ جس میں پانی پیتا تھا وہ پیالہ نہیں مل رہا۔ اور ایک پکارنے والے نے کہا کہ جو شخص لا کر اس کو دے گا، اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر وزن کا غلہ انعام میں دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم خود جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے، وہ خود ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ چوری ہو رہی تھی مصر کے ملک میں، اور چوری جنہوں نے کی وہ مسلم تھے، یا مسلم اور نان مسلم، لاس کا فرق سمجھ لیجئے گا کہ دین ابراہیمی میں چور کی سزا کیا ہوتی تھی کہ اس کو ایک سال تک اس کے گھر میں رہنا پڑتا تھا جس کی چوری ہوئی ہے. اچھا مصر کا قانون یہ نہیں تھا. یوسف کو یہ سب پتا تھا کہ اسلامی اصطلاح میں تو یہ, اور یہ چاہتے کیا تھے کہ بھائی اب میرے پاس رہے, جدائی بھی ہے اور بھائی کو پاس کیوں رکھنا تھا, تاکہ اب اس کی محبت میں باپ بھی آئے. یہ انسانی رشتوں کی باتیں ہیں. تو انہوں نے ان کا قانون پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں چوری کی کیا سزا. انہوں نے جب بتا دی تو بس یوسف نے اپنے بھائی کی ان تھیلیوں سے پہلے اس یعنی یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اپنے بھائی کی تھیلی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اسی طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیں. سارے سوال جو ذہن میں آتے ہیں نا, پیالہ کس نے رکھا, کیوں رکھا, کیسے رکھا, اور یہاں لفظ بھی فرق ہے. ایک جگہ سقایا کا لفظ آ رہا ہے, ایک جگہ ویا کا لفظ آ رہا ہے. دو فرق چیزیں تھیں. یہ مبہم بات ہے, ہم اس پہ بات ہی کوئی نہیں کرتے. لیکن بات یہ بن گئی کہ بن جمین پہ جرم ثابت ہو چکا ہے, لہٰذا یوسف علیہ السلام اب اس بات پہ اصرار کرتے ہوئے دکھیں گے کہ وہ اس بھائی کو ادھر رکھ لیں. اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, یعنی مصر میں یہ سزا نہیں تھی, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. اور حقیقت کیا کہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے. یہ کون ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا کے ہر علم والے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو العلیم ہے وہ ہے, لیکن یہاں ال کے بغیر علیم آیا ہے, تو یہاں سے ایک قانون پتہ چل گیا کہ کوئی خود کو تیس مار خان نہ سمجھے, کوئی اپنے ہی استاد کو سب سے بڑا نہ سمجھے. دنیا میں ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہے, ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے, ہر امام کے اوپر ایک امام ہے, ہر محدث کی بات کے اوپر ایک اور محدث کی بات ہے. یہ اتنا خوبصورت اصول ہے جو بندے کا دل کھول دیتا ہے. بس دفعہ علم کے ساتھ گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے, لوگ لکیر کے فقیر بن کے 10 سال پہلے کی لکھی کتاب کہتے ہیں اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے, 20 سال پہلے کے کسی استاد سے بات سنی ہے تو اس بات کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. نہیں, فوق کلی ذی علم علیم. اور ادھر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ ذہین ہیں. یہ فطرت کا اصول بتایا جا رہا ہے. اگر بچے بدو پیدا ہونے لگ جائیں تو نسلیں ختم ہو جائیں. اس لیے کبھی اپنے بچوں پہ یہ روک نہ ڈالا کریں کہ تمہیں نہیں پتا میں باپ ہوں اور میں ماں ہوں. نہیں, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, وہ زیادہ شارپ ہو سکتے ہیں. بہرحال قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یہ اب تیسرا موقع دیکھ لیجئے بھائیوں کے مینرز اور اخلاق کا. جو ہی دیکھا کہ بنجامین کے سامان میں سے پیالہ نکلا تو اب دل کا بغض نکلا. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے, اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے. اللہ, کس کو کہہ رہے ہیں؟ اچھا, انسان کی عقل کی کمی دیکھیے گا. ایک طرف کہہ رہے ہیں یا ایوہ العزیز, یوسف کو کہتے ہیں یا ایوہ العزیز, اور دوسری طرف اس کو چور ثابت کر رہے ہیں. انسان اتنا کمزور ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا اور حقیقت ان پر نہ کھولی, بس زیر لب یہ کہہ کر رہ گیا کہ تم تو بڑے ہی برے لوگ ہو, یعنی میرے منہ پہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ہم ہوتے تو کیا کرتے, سارا گٹ اپ اتار کے بیٹھ کے کہتے ادھر آؤ میں بتاؤں میں کون ہوں. اچھے لوگ نفس کو دباتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ جتنی چیزیں نا یہ نفس کے کھیل چل رہے ہیں. پہلی آیت ہوتی ہے نا پارے کی, وہ پورے پارے میں چھلکتی ہے. یہ نفس کی ہی خرابیاں اور نفس کی خوبیاں دکھ رہی ہیں. انسان ایک ہی ہے, گوشت ایک ہی جیسا ہے, خون ہڈی سب کی ایک ہے, لیکن انسان اپنے مینرز مورل کے ذریعے سے کہیں تخت پہ پہنچ جاتا ہے اور کہیں اتنی دولت کے بعد کسی کے سامنے بھکاری بن کے کھڑا ہوا ہے. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچائے, اپنے نفس سے. اللہ کے نبی اپنے خطبوں میں یہ بات شامل کیا کرتے تھے کہ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اے اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں, لہذا تو ہمیں اسے محفوظ رکھ دے. خیر, یہاں سے بات پلٹی. کہنے لگے قالو یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن, اے سردار ذی اقتدار, یعنی بڑی عزت سے بلا رہے ہیں بادشاہ سلامت, اس کا باپ بوڑھا ہے. اچھا, اپنا نہیں کہہ رہے, اس کا کہہ رہے ہیں. یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں, ہمارا نہیں کہہ رہے, اس کا کہہ رہے ہیں. اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں, ہم آپ کو بڑا ہی نیک انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا بخدا پناہ, کسی دوسرے شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر, اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو ظالم ہوں گے. اب کیا ہوا, فلم مستیسو منہ, پس جب وہ اس سے مایوس ہو گئے اور ایک طرف بیٹھ کر باتیں کرنے لگے, مشورے کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے لیا تھا اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو خوب معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے یہ ایک اور تیر آیا ہم نے اسے چوری کرتے دیکھا نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہوا بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں اور غیب کی باتوں کو تو ہم جاننے والے نہیں یعنی بن دیکھے جب باپ بیٹا اکیلا تھا ہم اس کی حفاظت تو نہیں کر رہے تھے نا پتہ نہیں اس نے کر بھی لی ہوگی چوری یعنی مبہم لفظ بول رہے شک بھی ہے ان کو اور امید بھی ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ یہ ساری باتیں سن کے وسل القرية التي كنا فيها آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے یہ جملہ تب کیوں نہ بولا جب یوسف کو قتل کرنے کے بہانے چھوڑ کے آگے تھے کیونکہ جھوٹے تھے نا یہاں پتا چلتا ہے جب انسان سچا ہوتا ہے نا ہر ممکن طریقے سے عذر دیتا ہے اپنی جان بچاتا ہے اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم اپنے بیان میں سچے ہیں یعنی ہر طرح سے بے گناہی ثابت کرتے ہیں اب سوچئے باپ کے دل پر کیا ہو گئی قال بل سولت لکم انفسکم امرا یہ پھر آگے نفس وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا ہے بات یہ ہے یعنی یہ نفس کے کھیل ہیں لیکن فصبر جمیل اچھا اس پر بھی صبر کر اور بخوبی کروں گا کیا وعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا صفا علی یوسف ہائے یوسف اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی یعنی رو رو کے آنکھوں کے اندر سے پانی ختم ہو رہا تھا بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے نوبت آ گئی کہ اس کے غم میں تو آپ اپنے آپ کو کھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں کیونکہ اللہ سے جیسا میں واقف ہو تم نہیں ہو یہ جملہ نوٹ کر لیں ایک سچا مومن اللہ کو اس طرح پہچان رہا ہوتا ہے جیسے دوسرے نہیں پہچانتے اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اللہ کو میرے ساتھ کیسی ہی محبت ہے اور میں کیا کام کروں گا اچھا یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی ہم بس ان کو سن کے سمجھیں گے لیکن اگر یعقوب علیہ السلام جیسا ایمان مل جائے تو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں بظاہر بعض دفعہ ایسے جملے بندے کے منہ سے نکلتے ہیں جو لگتا ہے کہ اچھا جی بہت آپ کو مان ہے لیکن وہ لاڈ ہوتا ہے مان ہوتا ہے جیسے ماں کے اوپر بچے کو او میری امی ہے آئی نو مائی موم نو پرابلم میں کہہ لوں گا اس کو وہ مان جائے گی تھوڑا سا رو کے دکھاؤں گا وہ مان جائیں گی یہ یعقوب علیہ السلام کا یاد دل ہے اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہ بیٹوں کو تانے دیے اور دکھ سکھ سنائے کیونکہ سناتے تھے دیکھیے اگر کسی کو سنانا ہے تو اللہ کو سنائیے تو جو کچھ کر بھی سکتا ہے ہم ان کو سناتے ہیں جو کچھ کر نہیں کر سکتے بس ہمیں بعد میں کہہ دیتے ہیں اچھا صبر کر لو چلو فکر نہ کرو چلو میں کچھ کروں اور بعض دفعہ الٹ مشورے الٹے سیدھے دے کے آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو اپنے غموں کی کسی سے شکوہ نہیں کرتا بس ہی اس غم کو کہتے ہیں بس بیسیکلی یا تو میرے لیے بس کہتے ہیں وہ غم جس کو چھپانا چاہیں اور چھپے نہ پھیلنا ہوتا ہے نا بس یو بسو یو باسون کا لفظ بھی آتا ہے یعنی کہ میں غم چھپانا چاہتا ہوں چھپ نہیں رہا لیکن میں اللہ کو ہی اپنا غم بتاؤں گا لیکن دیکھیں اس غم میں بیٹھ نہیں گئے بلکہ بیٹوں سے کہا جاؤ اسباب اختیار کرو یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف پھر یوسف آئے ہوئے یوسف اب نہیں گھومے لیکن دل میں یوسف بیٹھے ہوئے نا تو بنجامین سے پہلے یوسف کا نام آ گیا کہ بیٹا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں یہ امید دلا دی اس سے پتہ چلتا ہے غم منانا نہیں چاہیے کام شروع کر دیا فلما دخلوا علیہ قالوا اب بھائی تیسری دفعہ جاتے ہیں جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے عزیز ہم اور ہمارے گھر والے سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی بھی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور یا تو ہم پر خیرات ہی کر دیں اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں وتصدق علینا کہاں نحن اسبہ، ہم بڑی جماعت، ہم بڑے، اور آج کہہ رہے ہیں کچھ خیرات ہی دے دو، صدقہ ہی دے دو. ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے مکہ والے کھڑے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آج معاف کر دیں. یہ صبر اور تقویٰ والوں کو انعام ملتا ہے کہ ان کے دشمن ان کے سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جن زبانوں نے آپ کے خلاف باتیں کی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کی تعریف کے گن گائیں گے. واللہ ہی اگر آپ کا اخلاق اخلاق یوسف ہوگا، آر نہیں دلائی، بھائیوں کو کچھ کہا نہیں. بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے اس کا دشمن بھی اس کی زبان کی بات سے محفوظ ہو. آپ چیک کریں اپنے آپ کو، فیملی میں کئی لوگوں سے آپ کی اینٹ پہ ٹک ہوتی رہتی ہوگی، وہ آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو کیا وہ آپ سے محفوظ ہوتے ہیں، یا وہ اس دھڑکے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ کی پناہ، یہ دکھ کہ یہ شادی میں اب اس نے سنا دینا ہے مجھے کچھ. اگر آپ ایسے اخلاق کے نا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. دشمن آپ سے معمون ہو، امن میں ہو، مجھے نہیں یہ کچھ کہے گی، یہ باہر نہیں مجھ سے کوئی بات کرے گی. حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ یقین تھا ان کے بھائیوں کو، اور یوسف علیہ السلام دل میں ان کے لیے کیا کچھ رکھتے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب یہاں ڈراپ سین ہے. اب یوسف کا دل اتنا پگھلا کہ ہائے بھائی بھیک مانگ رہے ہیں، تو اب نہ رہا گیا. کہنے لگے تمہیں کچھ معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں لیکن جبکہ تم نادان تھے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اذن تم جاہلون، ساتھ ہی ان کو سائٹ دے رہے ہیں، نہیں نہیں تم نادان تھے اس لیے تم نے کیا. قالوا انک لانت یوسف، بھائی چونک کر بولے ہیں تم یوسف ہو. اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. یہ نہیں کہا میں عزیز مصر فلاں 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 پھر اس کے بعد یوسف ہوں، انا یوسف. دیکھیے اس انا یوسف میں کتنا تحمل ہے، کتنا ہمارا تو کوئی عہدہ لگ جائے تو ہم کسی کو نام بتانے سے پہلے وہ بتاتے ہیں میں فلاں فلاں جگہ فلاں ہوں. انا یوسف ہاں ذاخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، ہاں ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے. دیکھیے جب لوگ آپ کے ساتھ برائی چاہیں اور اللہ آپ کو اس کے بدلے میں عزتیں دے، خوبیاں دے، تو آپ نے لوگوں سے کیا لینا ہے؟ آپ تو کہیں لوگوں کو اور ہمیں ستاؤ، ہمیں اور دکھ دو، ہم خود ہی آگے آ جائیں گے. ہمیں اللہ دے رہا ہے، تم سے لے کے کیا ملے؟ اللہ سے لیں گے. اللہ آپ کو اتنی اور سکون دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اور عزت دے دے گا کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. یہ کس کی زندگی میں آتا جا رہا جس نے اللہ پہ معاملے ڈالے آتے ہیں؟ کئی ساس بہوؤں کی لڑائیاں دیکھی ہوں گی، اپنے شوہروں بیویوں کے معاملے دیکھے ہوں گے، سگے بھائی بہنوں کی لڑائیاں دیکھی ہوں گی، لیکن یہ لقد آثرک اللہ والے جملے اپنے دشمن سے وہی سنے گا جو میں یتقی و یصبر. ہم اپنے معاملے خود ہی نہ بیٹھاتے ہیں، لڑ لڑ کے چھوڑ چھا، ہم نہیں چھوڑتے اللہ پہ، کہتے ہیں میں کر لوں گی، میں پوچھتی ہوں، پھر دشمن ہمارے دوست نہیں بنتے. زندگی میں چیک کریں پچھلے 10 سال، 20 سال، 15 سال، 5 سال، کس سے آپ کا معاملہ بگڑا اور آپ کے حسن سلوک کے نتیجے میں اس نے آ کے آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کو مان گیا. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کو میں یاد کرواؤں وہ جو ہماری 7 habits تھی، یہ کون سی پالیسی ہوتی ہے؟ سب بھول گئے مجھے پتا ہے، آپ فکر نہیں کریں، لیکن میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گی. یہ ہے ون ون، تم بھی جیتو ہم بھی جیتے. یوسف کے بھائیوں کے ساتھ یوسف نے ون ون پالیسی رکھی. دوسرے کو شرمندہ کر کے کیا ملے گا؟ محبت نہیں ملے گی، غالب آپ ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دشمن دوست بنے تو پھر آپ ان کے ساتھ ون ون بنے، شرمندگی نہ دلائیں، آر نہ دلائیں. آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، بعض تو پہلے دن سے بات شروع کرتی ہیں، جب میں آئی تھی تو ان سے میری ساس نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، اور شوہر سے بھی پہلی لڑائی سے بات شروع کر کے آج 2012 میں پہنچیں گے. کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے یا دوسروں کے سامنے آپ کی برائی کریں، اور یہ لوگ پھر دل جیتتے ہیں. آپ دشمن کو شرمندہ کر کے کیا لیں گے؟ شادیوں میں آپ گول ٹیبل بھی شاید اسی لیے ہو گئے کہ فیس ٹو فیس گیپتیں کریں، راؤنڈ ٹیبل سیٹ اپ، کیونکہ غیبت کرنا آسان ہوگا، پھر فیس ایکسپریشنز بھی دیکھیں گے. مت ضائع کریں اپنے آپ کو، جن زبانوں پہ دنیا والوں کی باتیں رہتی ہیں نا اللہ کی باتیں نہیں آئیں گی. اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسے روئی کا گولا، پھوہار، اوس، شبنم، مومن میں یہ دو چیزیں ایک وقت میں ہوتی ہیں. دوستوں میں ہوگا تو ایسے نرم جیسے وہ گولا گنڈا میٹھا, اور جب کام پہ تو فولاد, رس محق کو باطل, کیا کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں وہ کیا. اور یہ آپس میں یہ دو سخت اور نرم چیزوں کو جوڑنا یہ بڑا مشکل ہے. یہ زبان اور دانتوں کا لے لیں, زبان نرم ہے تو دانت سخت ہے, یہ نرم زبان دانتوں کے بیچ میں کیسے رہتی ہے, نرمی کی وجہ سے رہتی ہے. یہ دو چیزیں, وہ ایک پہلے بھی مثال دیتی ہوں, جیسے پیزا ہوتا ہے, باہر سے کرسٹ سخت اور ہاتھ سے توڑو تو نرم, یہ نہیں کہ باہر سے نرم لگے اور توڑو تو دانت ہی ٹوٹ جائے. اندر سے وہ بھی نرم ہوتا ہے, آپ جتنا اس کے قریب آتے ہیں آپ کہتے ہیں تمہاری جیسا ہے تمہاری جیسا ہے, لیکن باہر سے ایک روب ہوتا ہے, لوگ اس کو بات نہیں کر سکتے. اور ہمارا حال اس سے اپوزٹ ہوتا ہے, ہم جتنا جسے قریب ہوتے ہیں اتنی اس کی برائیاں زیادہ کرتے ہیں. دور والوں سے تو ہم بڑے میٹھے, ہائے بائے ہیلو دینو, اور گھر آتے ہی ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے. تو حضرت یوسف نے ان کو بالکل شرمندہ نہیں کیا, کہا نہیں نہیں تم اس وقت تھوڑے ایسے نہ سمجھتے, ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں. قالوت اللہ لقد آثرک اللہ علینا, اس پر بھائیوں نے جواب دیا کہ بخدا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کرتے. یوسف نے کہا ہاں ہاں جی بالکل آپ ہی خطا کرتے. نہیں کہا نہیں نہیں فکر نہ کرو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. قال لا تصریب علیکم اليوم, یوسف بولے آج تم پر کوئی گرفت نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے, وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یا نوٹ کیجئے گا, پہلے خود اپنی طرف کہہ دیا کہ لا تصریب علیکم, میں نہیں تمہیں پکڑوں گا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تک بندوں کے حقوق بندے معاف نہ کریں اللہ نہیں معاف کرے گا. یا بالکل اس کی بہترین مثال ہے کہ میں نہیں پکڑ رہا تو اللہ بھی نہیں پکڑے گا, اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. وہو ارحم الراحمین, وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اور اس حبوبی قمیص ہذا, جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور وہ اپنے سب اہل و عیال کو بھی ساتھ لے آؤ. یوسف کی قمیص گئی تو باپ کے لیے گئی, تو لوگ کہتے ہیں تو ہمارے پیر صاحب کے برے, ان کی بھی قمیص لے جاؤ, چاہے بوا رہی ہے اس میں سے. تو دیکھیے اسی قمیص کی وجہ سے باپ کی بینائی گئی بھی تھی. اس پوری صورت میں قمیص کا بڑا چکر ہے, قمیص پہ خون لگا تو باپ دکھی ہوئے, پھر عزیز مصر کی بیوی کے معاملے میں قمیص کا تذکرہ آیا, اور یہاں آ رہا ہے پھر, اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے. فلما فصلت تیر, اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں کہا, میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, تم کہیں یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ میں تو بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. یعنی ابھی قمیص وہاں سے چلی اور باپ کو کنان میں خوشبو آ رہی, تو یہ بتائیے کہ قمیص تو پہلے بھی مصر میں تھی, پہلے خوشبو کیوں نہ آئی جب اللہ نے چاہا دی. اور کہا دیکھو تم مجھے ایسی باتیں نہ کہنا کہ میں سٹھیا گیا ہوں. قالوا تاللہ انک لفی دلالک القدیم, گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے. یہ بولنے والے کون تھے؟ یہ بیٹوں کی بیویاں تھیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بیٹے اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے نا, بہویں بھی نہیں کرتی. یہ جملہ تو آپ اپنے بیٹوں کو ضرور سنائیں گے, لیکن ہال کا اثر ہوتا ہے. یعنی گھر والے پھر بول رہے ہیں کہ ابا آپ تو سٹھیا گئے ہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, یعنی آپ کو ابھی تک یوسف بھولے ہی نہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پھر اوپر ہوتا ہے کتنی باتیں, نہ چاہتے ہوئے بھی سورج یوسف پہ ہمیشہ وقت زیادہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی پیاری سورہ آج ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے, اور بہت ہی لیسنز ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے, اور سیکھنا ہو تو ہمیں اتنا کچھ ہے اس میں کہ واقعی دوبارہ سے رینیو کرتی ہے, ہاں ہمارے ایمان کو فریش کرتی ہے, اور عمل کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں نے لکھی, ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے سے عمل. مشکل میں مجھے کیا کہنا ہے, بچوں کے ساتھ کس وقت بات کرنی ہے, کیا مجھے ہر وقت بولنا ہے, یا جسے کہتے ہیں نا کہ گھریلو معاملات کو سمجھنا اور حکمت اور فراست کا استعمال کس وقت کرنا, ایک ماں ہونے کے ناطے, پھر ایک بیوی ہونے کے ناطے, اور کس وقت کون سی بات صحیح وقت کہنے کا, یہ معاملات کو سلجھانے والی سن. ہاں جی صحیح موقع دیکھ کر بات کریں. تو ذرا لکھیے آپ کو کیا کیا لگے, آپ نے کیا سب سے زیادہ کیا چیز اپنے لیے اپنائی ہے, کیا چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ میں ضرور حکمت اور حلم. الحمدللہ حلم کی تو بہت ضرورت. ٹھیک ہے, کس طرح کا صبر سیکھا ہے؟ دیکھیے دو سچویشنز ہیں, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم نے صبر سیکھا ہے. ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ بچہ, آپ نے اپنے بچے, لیٹس سے آپ نے اپنے بچے کو بولا ہے کہ چھوٹی بہن یا بھائی کو پارک میں جا رہے ہو تو دھیان سے رکھنا, اور دھیان رکھنے کے اوپر کچھ ہو نہ جائے, ہاں یعنی کہ کچھ اس کو لگ نہ جائے یا کہیں گر نہ جائے, آپ اس کو دھیان سے لے کے جانا. جب آپ کا بچہ واپس آتا ہے تو بڑا بچہ آ کر فوراً بتاتا ہے کہ اس کو یہ گر گئی تھی یا یہ گر گیا تھا یا اس کو لگ گئی تھی, تو پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی یہ گھر کی ہمارے وہ جو معاملات ہر روز کے نا, یہ اس کی مثال ہے. ہمارا ریئیکشن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم واقعی میں یہ حلم یوز کرتے ہیں سر, جیسے حضرت یوسف نے کیا تھا جب اپنے بھائی سے ملے تھے, یا ہم ہمارا عمل کیا ہے, ہم چٹاک سے ایک لگا دی یا پھر ان کو کچھ بتا. جی سارا نظر بچے پر. جی بالکل, تو یہ چھوٹے چھوٹے میں کہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کوئی ایک بھی عمل لے لینا کہ مجھے اس پر ایسے ہی ریئیکٹ کرنے جیسے انہوں نے کیا, یعنی انتہائی صبر کے ساتھ. مجھے جو چیز اچھی لگی نا وہ یہ کہ جو کچھ بھی سنے, اگر کوئی بچوں میں سے ایسی بات کرے کہ جو ناقابل برداشت ہو, یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا اس پر ریئیکشن کیا ہے کہ رائٹ اوے جا کر ڈانٹنا, ٹپکنا, ٹائم آؤٹ اور یہ اور, ہم مناسب موقع کا انتظار نہیں کرتے. لیکن آج کی تفسیر سے یہ واقعی دوبارہ بات رینیو ہوتی ہے کہ ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے. نہیں ہوتا نا, یہی تو بچے اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہ بچے کہتے ہیں ہر وقت ماما بولتی رہتی ہے, بولنے تو اس وقت بھی بولتی رہے اور ہر وقت یہی بات ہوتی رہتی ہے, ہر بار کو ٹوکا. آپ نے دیکھے جن بچوں کو بہت زیادہ ٹوکا جاتا ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو یہی ہے کہ ہم لوگ معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھتے ہیں, ہم لوگ حکمت اور فراست سے کام نہیں کرتے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں نا وہ بصیرت والی آنکھیں دے دیں. اور اس صورت میں یہی چار چیزیں بہت زیادہ سکھائی گئی ہیں, معاملہ فیملی, فراست, بصیرت اور حکمت. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کا یہ جو پریمسز ہے گھر کے اندر ہے, جتنا حصہ ہمارے پاس ہے جس میں آپ حکمران ہیں, ہاں آپ کی چلتی ہے وہ, یا پھر وہی ہمارے پاس تو وہی ہے نا, ہم اس پر عمل کرنے والے. پہلے خود عمل کریں اور ان سچویشنز کو جب بچوں کی, لت سے کہ جن کے چار بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں یا تین بچے ہیں, اب بچوں کی ایک دم میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے, اور پھر مزے کی باتیں ہیں بھی ٹین ایجرز ہیں, اب آپ نے ان کو کیسے سمجھانا. اب ہوتا کیا ہے نارملی کہ آپ کے پاس بچہ آتا ہے, پہلے جس کی غلطی ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے آتا ہے, جو پہلے اپنا حکم جماتا ہے وہ پہلے بھاگتا ہوا آتا ہے, وہ آ کے آپ کو اپنی رداعت سنائے گا. اب کیا ہوا, اس نے آپ کا دماغ اتنا ہائپر کیا کہ آپ نے جا کر دوسرے کی تو سنی نہیں لیکن اس پہ چڑھ گئے. عموماً یہ ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, رائٹ. تو اس سے ہم نے یہ سیکھنے کے اس کی بہترین مثال کیا ہے کہ سب کے سیکرٹس اپنے پاس رکھے, سب کی سنیں, پہلے سنیں اور پھر معاملے کو دیکھ کر جب ٹھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو انڈیویجولی ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو سمجھائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ بچوں کے اپنے باتیں ہوتی ہیں, اپنے انہوں نے شیئرنگز کرنا ہوتے ہیں, اور ماں جو ہے میرا خیال ہے گھر کی وہ سب سے بڑی ان کے لیے رازدار ہوتی ہے, اور ایک بچے کی بات دوسرے کو اس وقت نہ بتائیں کیونکہ پھر اس سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو حفاظت کے ساتھ, امین حفیظ اور امین جو آج پڑھا ہے نا اس میں یہ کہ حفاظت کے ساتھ نہیں ہم نے رکھا, ہاں ان کا ٹرسٹ لوز ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہمارے سیکھنے کی, انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کچھ. ایکچولی اس کے ورڈز بھی اتنے نئے ہیں کہ ہمیں ان کے روٹ ورڈز بھی آنے چاہیے اور ایون ان کے میننگ. سورت یوسف سب سے مشکل سورہ روٹ ورڈز کے اعتبار سے, اور اس میں یہ کہ ہمیں ان کے معنی اور کچھ الفاظ بہت خوبصورت ہیں. دیکھیے جو انی حفیظ امین کچھ اس طرح کی آیت کا وہ حصہ ہے, اور اس میں بھی جہاں پر اپنا ٹیلنٹ ہے آپ میں اور آپ میں یہ سکل ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ آپ شو اپ ہوں اور آپ خود بتائیے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں اور مجھے آگے آنا ہے, تو اپنے آپ کی اپنی خدمات دوسروں تک پہنچائیے. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے کہا ریمائنڈر سے یوسف کا پڑھنا, سیکنڈ عید از کمنگ گیدر ٹوگیدر ود آل فیملی اگین ان شاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. بتائیے آیت نمبر 59 کو دیکھیے, ولما جہزہم. اچھا جہزہم اس کا بتائیے کہ مطلب کیا ہے اس کا, اور روٹ بھی لکھ دیجیے. ذرا جلدی جلدی کریے تاکہ جتنا زیادہ کوئی چیز کور ہو سکتی ہے تو ہم اس کو کور کر سکیں انشاءاللہ. جہزہم جہازا, ٹھیک ہے الحمدللہ. اور یہاں پر آپ کو یاد ہے کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, کس کی طرف یہاں پر بات کی گئی ہے؟ ائتونی بأخلکم من ابیکم, کسی کو یاد ہے؟ چھوٹے بھائی کی طرف, ہاں بنیامین کی طرف. چلیے آگے آئیے اور یہ بتائیے کہ نقتل, آیت 63 میں دیکھیے نقتل, اور نقتل کا میننگ لکھیے, مطلب لکھیے نقتل. ویری گڈ. کاف تا کاف یا لام, ٹھیک ہے کاف یا لام, اور میننگ کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ آیت 63, ہم پیمانہ لائیں یا ہم غلہ لائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا آیت نمبر 65 کو دیکھ لیجیے, وہ نمیر, نمیر کس کو بولتے ہیں؟ جی ناپ کے لیے, میجرمنٹ کے لیے, اور یہ بھی اسے ملتا جلتا ہے, لیکن نمیر یہاں پر کس لیے آیا ہے اور میننگ کیا ہے اس کا, آئی مین روٹ کیا ہے اس کا؟ میم یا اور را, غلہ لانے کے معنی میں یہاں بھی. جی اچھا یہاں پر نا یہ جو مطلب بھاری زیادہ تقریباً 4 یا 5 من کا وزن, ٹھیک ہے اس کے لیے نمیر یوز ہوتا. اچھا آگے آئیے اور تب تائس کا روٹ لکھے, تب تائس آیت نمبر 69. جی تب تائس با حمزہ اور سین, اس کو تو اپنے پاس نہ لکھ لیجئے اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے سامنے دیوار پر بڑا بڑا لکھ کے لگا دیجئے, جب ہمیں بہت وہ تکلیف کا سامنا ہو یا ہمیں لگے کہ میں ہی بہت ہمدرد ہوں, ہاں یا ہمیں لگے کہ مجھے بہت زیادہ پٹی فیلنگ چاہیے بھی, تو لکھے فلا تب تائس. ٹھیک ہے افسوس نہیں کرنا بالکل. سکایا کس کو بولتے ہیں, واٹ از سکایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بتائیے آواز آپ کو. اوکے الحمد للہ الحمد للہ. چلیے ہم تھے سکایا. جی کیا لکھا تھا آپ نے, سکایا کیا ہوتا ہے؟ پیالہ, جی پینے کا گلاس ہے. اچھا تفقیدون کس کو بولتے ہیں, ماذا تفقیدون؟ خوفدار خوفدہ اور تم گم کر بیٹھے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ چلیے بتا دیجیے, بِأَوْعِيَتِهِمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ آیت نمبر 76 ہے. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ واو عَيْن اور یا, اور کتنا کتنا کیا ہے اسی آیت میں ہے, کتنا ہم نے تدبیر کی اور کاف یا الدا قیدا. ٹھیک ہے, اور چلیے ٹائم نہیں ہے اتنا, آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا انشاءاللہ. اگر ہمیں ٹائم لگا تو نیکسٹ کلاس میں ان کچھ روٹ ورڈز کو لے لیں سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بس اللہ سے یہ دعا کیا کیجئے کہ ان الفاظ کی سمجھ مجھے دے دیں, اور الفاظ کے ساتھ قرآن کے جو آیات ان کے ساتھ بات کرنا مجھے آسان بنا دیں, مجھے سمجھ آ جائیں. انشاءاللہ آپ کی بریک کا ٹائم ہے, آپ کی بریک لیجئے اور ان کو ضرور دوبارہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك أبصر؟ إقدام فاس كلاس ما شاء الله ويلكم باك after the break الحمد لله رب العالمين آخري جاتي هوي گرميوں کو انجوائي کر رہے ہیں Alhamdulillah Rabbil Alameen and mashallah Akhri month is like month is almost here too ठीक है सो इंशाल्लाह उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाना है क्योंकि बहुत खूबसूरत दिन हमारे सामने आने वाले हैं और बेहतरीन दिन इन दिनों में की गई नेकियों से बढ़कर कोई नेकी महबूब नहीं लगी सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब है ये दिन तो इसकी इनमें की गई नेकियां भी बहुत ज़्यादा महबूब बहुत ज़्यादा अफजल तो इंशाल्लाह भरपूर दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाना है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चलिए इंशाल्लाह हम अपने तजल्लियात नबुव्वत के सेशन की तरफ आते हैं कि इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन लाइक आपके बचपन को हमने कंप्लीट किया था इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी कैसे थी और आपने अपनी जवानी कैसे गुजारी और आजकल के जवान कैसे होते हैं उनको कैसे इस तरफ लाया जाए ठीक है तो इंशाल्लाह अपने पॉइंट्स हैं साथ साथ ही नोट डाउन करते जाइए मेरे पास न्यू बुक एडिशन है पेज नंबर 48 आई थिंक जो पुराना एडिशन है उसमें पेज 21 होगा साथ साथ आप लोग अपने मार्क लगा के रखा कीजिए ताकि आपको फिर से दोबारा जब हम आगे बढ़े तो परेशानी ना हो ढूंढने में ठीक है इंशाल्लाह शुरू करें एवरी वन इज ऑन द पॉइंट जंगे फिजार से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है चलिए फिर हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह
अस्सलाम نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیرت النبی کے سلسلے میں اگلی نشست کا آغاز کریں گے. ہمارے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے لے کر نبوت کے ملنے تک کے واقعات کو ہم دیکھیں گے. کس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی گئیں جس نے بعد میں آپ کو ایک بہت خوبصورت انسان بنایا. ابھی تک جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اس میں آخری چیز جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا خوبصورت تھا اور آپ کے بچپن ہی میں آپ کی برکت اور آپ کی رحمت جو تھی وہ مختلف طرح سے دکھتی گئی. اور بحیرہ راہب نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو واپس لے جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو نقصان دے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات کیسے تھے. تقریباً 20 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی, بہت ہی زیادہ ایک جوش اور جذبے والی عمر ہوتی ہے, تو آپ دوسرے نوجوانوں سے مختلف تھے. آپ جو عام اس دور کے لڑکوں کی رنگ رونق, رقص و سرود, جس کو آج کے دور میں اب گانا بجانا اس طرح کی محفلوں کی بات کریں, تو آپ اس سے بالکل الگ رہتے تھے. اس دور میں بہت کچھ ہوتا تھا. آپ یہ مت سوچئے کہ آج کے دور میں ہی کوئی ہم شادیوں بیاہوں پہ ناچتے گاتے بجاتے ہیں. عربوں کا تو یہ کلچر تھا رنگ رنگ کے نام پر اور اسی طرح سے بتوں کے آگے جا کے باتیں کرنی, راتوں کو محفلیں سجاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے اللہ نے ان چیزوں سے بچا دیا. بلکہ یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے سوچا بھی کہ اچھا آج جو رات شادی ہوگی میں اس میں جاؤں گا, دیکھو تو صحیح لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن عین جب جانے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک ایسی اون طاری کر دی کہ آپ پھر اس وقت سو گئے اور اس سونے کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وقت گزر گیا. 3 دفعہ کہتے ہیں کیسے ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے. ہم سب بھی اپنے اوپر اس کو آزما سکتے ہیں کہ کبھی گناہ کا ارادہ ہو اور وہ کام ہو نہ پائے. بس آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کوئی گانا سنتے ہیں, کیسٹ نہیں چل رہی, سی ڈی نہیں چل رہی, نیٹ نہیں چل رہا, تو فوراً سوچے کہ اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں اس وقت کوئی نافرمانی کی بات سنوں. کہیں جانا چاہتے ہیں, گاڑی کام نہیں کر رہی, کوئی بھی چیز, کپڑے استری کر رہے تھے جل گئے, اب پارٹی تو خراب ہو گئی, سوچے نہیں اللہ نہیں چاہ رہا تھا میں یہ ڈریس پہنوں. تو ہمیشہ خیر کو لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں نہ صرف یہ کہ باشعور ایک نوجوان کی صورت میں ڈھل چکے تھے بلکہ آپ کی زندگی میں وہ سارا رنگ آ چکا تھا جو کہ کسی بھی انسان کو ایک بڑا مہذب اور با اخلاق انسان بناتا ہے. کہتے ہیں کہ جب 20 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو ذیقات کے مہینے میں اوکاس نام کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی. عرب لڑتے بہت تھے اور آج بھی لکھ لیں, کونے میں لکھ لیں ابھی سے, جہاں دین کی روح ختم ہو جاتی ہے وہاں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. آج 2 طرح کی لڑائیاں ہمیں بھی اپنے ارد گرد دکھتی ہیں. ایک تو گھروں کے جھگڑے ہیں, شوہر بیوی بچے, میاں بیوی, آپ خود گواہیاں دیتے پھرتے ہیں کہ شادی پہ جاتے ہیں تو بعد میں لڑائی ہو کے اٹھتی ہے. خاندان کیا, شادی ہوئی, لڑائی ہو گئی, وہ روٹ گیا, اس کو مناؤ, اس کو کرو. ایک تو دنیا کے جھگڑے ہیں نا آج, وجہ دین سے دوری ہے. دوسرے جھگڑے آپ کو دکھتے ہیں دین کے نام پہ, دینداروں کے جھگڑے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دین کی جب روح نہیں رہتی نا اور لوگ صرف ناموں پہ, مسلکوں پہ اور فرقوں پہ جھگڑے کرتے ہیں تو بھی بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں. سچا دین جھگڑوں کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی تو آپ کو اس معاملے میں موقع ملا, آپ نے لوگوں کو سمجھایا. ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جنگ فجار کے نام پر جس میں قریش اور کنانہ کے قبائل بھی تھے, قیس اور غیلان کے قبائل تھے. فریقین کے کئی کئی آدمی آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں آ رہے تھے, لڑائیاں ہو رہی تھیں. بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. جدھر کے لوگ زیادہ قتل ہو گئے ہیں ان کو خون بہا دے دیا جاتا ہے, دوسری طرف پلے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لائے, چچاؤں کو اپنے تیر دیتے تھے اور اس جنگ میں حرمت کے مہینوں کی پامالی کی گئی تھی. اسی لیے فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے, ہر سال ایک واقعہ پیش آتا اور یہ آخری واقعہ تھا جس کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے لڑائی ختم ہوئی. پھر اسی طرح آپ کی جوانی کے واقعات میں ایک واقعہ حلف الفضول کا آتا ہے. حلف الفضول کہہ لے, حلف کہتے ہیں عہد اٹھانے کو, پلج لینے کو. فضول کا لفظ ہے فضل کی جمع ہے. فضل نام کے کئی لوگ تھے جنہوں نے ایک امن معاہدہ قائم کر لیا تھا کہ اب لڑنا نہیں کرنا, ये ऐसे जैसे आज के दौर में लोग बहुत जब जंगों और लड़ाइयों से थक जाएं तो कुछ लोग बैठे कुछ मुल्कों के और कहें कि आओ एक अमन ट्रीटी करते हैं, पीस ट्रीटी के नाम पे, तो उसके अंदर कोई भी लड़ेगा नहीं है। तो इस कबीले में, इस खल्फ में 5 कबीले शामिल हुए थे, बनु हाशिम, बनु मतलब, बनु सात, बनु जहरा और बनु तीम। कहते हैं कि जबीत जो यमन का शहर है, यहाँ के एक आदमी तिजारत का सामान लेकर मक्का आया। आदिन वाइल ने इससे सामान खरीदा लेकिन कीमत पूरी अदा न की, और जब अल्लाह का खौफ नहीं होता तो इंसान हकदार को उसका हक नहीं देता। इसने अब्दुल दार और बनु महजूम और बनु जहम यानी कुछ कबीलों से फरियाद की कि मेरे से चीजें तो ले ली हैं लेकिन इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन इन लोगों ने उसकी कोई बात गौर से सुनी ना। चुनाचे पहाड़ है अबू कुबैस ना, उस पे खड़ा होकर इसने कुछ शेर पढ़े जिसमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई मेरी मदद करे जो मुझे मेरा हक अदा करे। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, जुबैर जो थे नबी सल्लम के चचा थे, इन्होंने कुछ कोशिश की और सारे जमा हुए। बहरहाल ये हुआ कि जो भी लोग थे उनका हक देने में मदद की गई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि मैं उस मुआहदे में शामिल हुआ। क्या पता चला कि उस दौर के बूढ़े और बड़े लोगों के बीच में इस तरह की संजीदा महफिलों में अल्लाह के नबी मौजूद होते थे ताकि आप उस वक्त के मामलात और उन फैसलों का तस्फिया करवा सके। आपने फरमाया कि मैं कैसे मुआहदे में शामिल हुआ कि मुझे इसके इवज सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं है, और अगर इसके लिए दौरे इस्लाम में बुलाया जाता तो मैं इसको यकीनन कबूल करता। मतलब क्या है कि चाहे अमन की बात मुसलमान करे या नॉन मुस्लिम करे, मुसलमानों को उसका साथ देना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए खैर का जरिया नहीं बनता बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी अमन और सुकून का जरिया बनता है। थोड़ी सी बातें अल्लाह के नबी की अमली जिंदगी की देखते हैं कि इस उम्र में आप कैसे थे। पीछे जैसा कि हमने देखा कि आप यतीम पैदा हुए, फिर दादा, फिर चचा की किफालत में गए। वालिद से विरासत में क्या मिला होगा खुद सोच सकते हैं आप। लिहाजा जरा सी आपकी उम्र ऐसी हुई कि कुछ काम कर सके तो आपने अपने रजाई भाई जो के बनु साद से ताल्लुक रखते थे उनके साथ मिलकर बकरियां चराई। यानी आपका से पहला प्रोफेशन या मनी सोर्स बकरियां चराना था। नोट कीजिए, अल्लाह ने हर नबी से बकरियां क्यों चरवाई, इसके 8-9 मुख्तलिफ फायदे आपको बताए जा सकते हैं। पहली बात यह है कि जब बाद में कौमों को गाइड करना होता था ना, तो पहले अल्लाह बकरियों को चरा कर नबियों की तरबियत करता है। फिर दूसरी बात, बकरियों को चराने के अंदर, अब ये पॉइंट कल आपसे पूछे जाएंगे कि बकरियां चराने में क्या हिकमत थी नबियों की और अल्लाह के नबी क्यों चराया करते थे, तो आप देखिए कि इसमें एक तो तरबियत मतलूब थी, नबियों की तरबियत हो जाती थी ताकि बाद में कौमों को जब डील करें तो उसके साथ उनको कोई मसला ना आए। फिर दूसरी ये कि बकरियां चराना एक बड़े सबर का काम है, सबर इसमें आता है। तीसरी चीज, इसमें जिम्मेदारी का एहसास। कुल्लुकुम रायुन के लफ्ज एक हदीस में आते हैं कि तुम में से हर एक चरवाहा है, शेफर्ड को कहते हैं चरवाहा। तो नबियों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता था कि देखो अब तुमने अपनी कौमों के मामले में कितनी ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना है। फिर आप देखिए कि बकरी जो होती है ना, ये जानवरों में सबसे शरीर जानवर होता है। इसकी कुछ खास आदात होती है जो बाद में कौम के शरीर लोगों को समझने में नबियों की मदद करती है। इसी तरह और बहुत सारे फवायद होते हैं बकरियों के चराने में। तो अल्लाह के नबी ने चंद किरात के इवज बकरियां चराई, यानी बड़ी मिनिमम मनी मिलती थी और बकरियां चराते थे। एक किरात जो होता है दिनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, यानी बहुत थोड़ी सी कीमत से आपने अपने कैरियर का आगाज किया और आप जवान हुए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने आपके लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। आपका बिजनेस पार्टनर जो था साहिब बिन अभी साहिब था, और आपको पता है कि जहां कारोबार में शराकत होती है ना वहां झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो शख्स गवाही देता है कि आप बेहतरीन साझी थे। यानी जिस बंदे की गवाही उसका बिजनेस पार्टनर दे दे तो आप समझे कि वो बंदा अच्छा ही होगा। कहते हैं कि ना आप हुज्जत बहस करते थे ना झगड़े करते थे। अब आप इनमें से एक एक लफ्ज को अपने लिए कोडवर्ड बना के लिखिए, यही चीजें मेरे और आपके लिए एक चेकलिस्ट बनेगी। मैं चाहूंगी कि आप सब एक चेकलिस्ट कल बना के लाएं जो आपने अपने अंदर चीजें लेके आनी है अल्लाह के नबी के नाते से। मैं तरतीब से कुछ बोलती हूँ चीजें ताकि आप उसको लिख सके। पहली चीज आप देखिए कि मेहनत की आदत, किसी काम को छोटा ना समझना, اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا، مانگنے کی بجائے آج ہم ہو تو ترس ہی کھاتے پھرے، ہائے یتیم بچہ ہے بڑا ہو گیا اس کے لیے پیسے جمع کرو، نہیں، بکریاں چرانی پڑی تو چرا لی. پھر بہترین شراکت دار بحث سے باز، حجتیں نہیں کرتے تھے، جھگڑے نہیں کرتے تھے، اپنے معاملات میں حد درجہ امانت دار تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہو سکتا امانت کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی امانت دار تھے، سچے تھے، پرہیزگار، حتیٰ کہ صادق اور امین کا لقب آپ کو مل گیا. یہ خوبیاں ایک بکریوں کو چروانے والے کی زندگی میں اتنی پوزیٹیو ثابت ہوئی کہ ایک بہت بڑی تجارت کے مالک بننے والے ہیں. یاد رکھیے ایک چیز، ہم نے اپنے پچھلے کورس میں نور اللہ نور کو سکھائی تھی، یاد ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے یاد ہے الحمدللہ کہ کریکٹر جو ہوتا ہے نا بندے کا، کردار، وہ سپیکس لاؤڈر دین ایک باتوں کے، یعنی آپ کہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. میرے اندر اگر کوئی خوبی ہے نا، تو آج اگر میں جوتے ٹھیک کرنے کے کام سے ادھر آؤں گی نا، تو ایک دن آئے گا کہ میں اس پورے ادارے کی مالک بن جاؤں گی، اگر میرے کردار میں خوبیاں ہوں گی. تو کنڈکٹ جو ہوتا ہے نا انسان کا، انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اپرچونیٹیز کو لے کے آتی ہے. اور اگر میرے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، خوبی نہیں ہے نا، تو ہو سکتا ہے کوئی لا کے پہلے دن مجھے اسٹیج پہ بٹھا دے، اور آخری دن شاید کوئی مجھے جوتوں کے پاس بھی نہ بٹھائے کہ نہیں آپ تو وہ بھی ٹھیک نہیں کرتی. تو ہمیشہ ہمیں اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ غور کرنا چاہیے. اتنی جو دوڑ دھوپ کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو لے کے کیا جاتے ہیں؟ کتنا لیتی ہوں، کیا اس سے زیادہ لے سکتی ہوں؟ کتنا دیتی ہوں، کیا اس سے زیادہ دے سکتی ہوں؟ کتنا دل لگتا ہے بریک میں، کتنا دل لگتا ہے گروپنگ میں؟ لیکن فکر یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا کرنا ہے. یہ چیز ہمیں جما رہی ہے، اور یہ چیزیں آپ کے اندر صبر بھی لائیں گی. علم کا راستہ صبر کا راستہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ آپ کے لیے راستے کس طرح سے بنے کہ خدیجہ نام کی ایک مالدار عورت، جو بیوہ بھی تھی، دولت مند تھی، خوبصورت تھی، اعلی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چونکہ سر پہ مرد نہیں تھا تو تجارت کا کام ان کو خود دیکھنا پڑتا تھا، لیکن مردوں میں جا کے گھستی نہیں تھی، اپنا پیسہ انویسٹ کرتی اور کچھ مردوں کو کام دیتی کہ جاؤ یہ کاروبار میں کر کے آؤ، کچھ چیزیں خریدو، کچھ لے کے آؤ، اور اس کے اوپر لوگوں کو ان کا کمیشن جو ان کی پے دے دیتی تھی. غلام تھا ایک ان کا، میسرا نام کا. یہ مختلف مردوں کو آزماتی تھی. ان تک اللہ کے نبی کی خوبیوں کی بات چلی گئی، اور لکھ لیں آپ کے اندر اگر کوئی خوبی ہے نا، اللہ تعالیٰ ضرور دوسروں تک پہنچا دے گا. اشتہار نہیں بنانا پڑتا اپنی خوبیوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کی خوبیاں خود بلواتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی، اس نے پیغام بھیجا، ڈیل دی کہ کیا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے اللہ نے راستے بنائے. پیسہ ہے کوئی نہیں، پاس پیچھے کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی بنگلے نہیں، کوئی زمینیں نہیں، جائیدادیں نہیں، اللہ راستے بناتا ہے. دیکھیں یہاں سیکھیں، آپ کی نیت اور آپ کے ارادوں پہ اللہ کی مدد آتی ہے. ہاتھ میں کوئی اپنے راس مال لے کے نہیں ہزاروں ڈالر لے کے نکلے، کچھ بھی نہیں تھا، ریپیٹیشن اچھی تھی. گڈ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے سفر کو قبول کیا. وہاں جس طریقے سے آپ نے تجارت کی، اس کی گواہی آ کے حضرت خدی کو غلام میسرا نے دی. اتنا نفع پہلے سے ڈبل، اتنی برکت جو پہلے کبھی نہیں، جتنا نفع آیا سارے کا سارا حضرت خدیجہ کے ہاتھ پہ رکھا. جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اسے ڈبل نفع ہوا. پوچھا یہ کیسے؟ کہا کہ جو پیسے آپ نے دیے تھے کہ ملک شام سے سامان خریدو، میں پیسوں کی شکل میں نہیں لے کے گیا، میں نے مکہ سے کچھ چیزیں خریدی جو ملک شام میں نہیں ملتی، پھر ان چیزوں کو مطلب کیش کو کراپ میں بدل دیا، وہ چیزیں جا کے پہلے نفے کے ساتھ ملک شام میں بیچی، پروفٹ بن گیا نا ون سائڈڈ، پھر وہ جو پیسہ ہاتھ میں آیا اس سے ملک شام کی چیزیں خریدی تو وہ آ کے مکہ میں بیچی، تو ڈبل پروفٹ ہو گیا نا. یہ آپ کی بزنس ٹیکٹس جو تھے حضرت خدیجہ کو اچھے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا کردار اخلاق تھا. راستے میں کہتے ہیں کہ کچھ ایسے منظر بھی ہو گئے تھے میسرا نے جو دیکھے، کہ ایک جگہ دھوپ میں سب لیٹے تھے تو فرشتوں نے آ کے سایہ کر دیا. سب جگہ دھوپ ہے لیکن جہاں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے تو وہاں بالکل اوپر سایہ تھا، برتا. حضرت خدیجہ کو محسوس ہوا کہ یہ ہے وہ شخص جس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور میرے کاروبار کو بھی ضرورت ہے. بغیر کسی لگی لپٹی کے ادھر ادھر ہینکی پینکی کیے، بڑے مہذب طریقے سے انہوں نے اپنی ایک دوست کے ناطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. 25 سال کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ جوانی کی بانکی عمر. اور 40 سال کی عورت ایک قسم کے اپنے ارمان پورے کر چکی ہوتی ہے. دو دفعہ شادی شدہ، 3-4 بچوں کی ماں، اور اللہ کے نبی کنوارے، اور ایک عورت کا رشتہ آتا ہے. رشتہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، کردار کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یہ رشتہ جب آیا، آپ نے اپنے چچاؤں سے بات چیت کی، اور حضرت ختیجہ کے چچا عمر بن اسد نام تھا، ان کے ذریعے یہ بات ہوئی، پیغام چلا، اور الحمدللہ یہ نکاح ہو گیا. کہتا ہے کہ 20 اونٹ اور کچھ کہتا ہے کہ 6 اونٹ حق مہر مقرر ہوا، اور آپ کی طرف سے یہ حق مہر آپ کے چچا ابو طالب نے دیا. ہے ہی نہیں تھا پاس کچھ، تو دیتے کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکے کے پاس پیسے نہیں ہے مہر کے، تو پھر وہ کوئی اور، یعنی ماں باپ یا کوئی رشتہ دار دے سکتا ہے. اور اس طرح سے آپ کا نکاح جو تھا ہو گیا. جیسے کہ ہوتا ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھیے کہ نکاح تک ہوتا تھا تو مسلمان ہی تھے، تو نکاح ہوتا تھا، اللہ کے نام پہ ہوتا تھا، لیکن عقائد بگڑ چکے تھے. بہرحال کہتے ہیں کہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد یہ نکاح ہو گیا. اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. کچھ مختلف فرق بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے شادی تھی. کہتے ہیں کہ ان کی شادی پہلے عتیق نام کے ایک شخص سے ہوئی تھی، قبیلہ مخزوم سے تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی دوسری شادی ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوئی جو قبیلہ تیمہ سے تھا، ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے. کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد بڑے بڑے سرداروں نے حضرت ختیجہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. دولت بھی تھی، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن حضرت ختیجہ راضی نہ ہوئی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی زوجیت میں آ گئی. یہاں آپ بات کیجئے، بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کے رشتے ہوئے ٹوٹ گئے، شادی ہوئی طلاق ہو گئی، کیا بڑی بات ہے، اللہ اس کو کوئی دیندار دینا چاہتا ہے. شرط ایک ہے کہ ان دکھی دنوں میں آپ اس بچی کو دین سکھا دیں. پورے جوش اور پورے یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے گھروں اور خاندانوں میں جو بچیاں ٹھکرائی بھی بیٹھی ہیں نا، شادیاں نہیں ہو رہی، ہوئی تھی تو ٹوٹ گئی، پریشان ہے، گھبرائی ہوئی ہیں، آپ ان کو اللہ کی کتاب کے لیے ڈال دیں. اگر ان کے اندر سچا ایمان آ گیا نا، تو اللہ نیک بندہ ان کو بھی دے گا، ورنہ ساری زندگی ٹھوکروں میں گزر جاتی ہیں کہ اچھا آپ کچھ اور پڑھ لو، مشکل پڑی تو جاب کرنی پڑے گی. تو یاد رکھیے کہ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے فرق کو کچھ نہیں سمجھا. یہاں سب ہمارے لیے بھی تو عمل کی بات ہے، ہم تو 1 سال بڑی بچی مل جائے تو ہم تو سر پہ بازو رکھ لیتے ہیں، ہے بڑی لڑکی آ گئی تو کیا ہو گیا. ہر چیز میں تو ہم بڑا چاہتے ہیں، دولت مند اپنے سے زیادہ چاہتے ہیں، خوبصورت اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتے ہیں، حسب نصب والی چاہتے ہیں. اور اگر عمر میں 2-4 سال بڑھ بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھے اس سے، نہ محبت میں فرق پڑتا ہے نہ معاملات میں. بلکہ جو بڑی ہوگی تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہوں گی نا، عبادات زیادہ ہوں گی. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ٹھیک ہے کفو ہونا چاہیے عام حالات میں، لیکن اگر کسی حالات میں دین غالب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اس میں دوسری چیز نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری محبت ڈالی اس جوڑے میں، 15 سال کا فرق کہنے کی بات ہوتی ہے، اس کے باوجود پہلی بیوی تھی آپ کی. آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہ کی. تیسری خوبی حضرت ختیجہ کی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے انہی کے بطن سے ہوئے، سوائے ایک بیٹے کے جو ماریا قبطیہ کے بطن سے ہوئے، جن کا نام ابراہیم تھا. 4 بچے جو آپ کے حضرت ختیجہ سے ہوئے، ان کا نام قاسم، اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کی کنیت. پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ. ترتیب فرق ہو سکتی ہے، بعض نے 2 کی بجائے 3 بیٹے بھی کیے ہیں، طاہر اور طیب، بعض کہتے ہیں ایک ہی بچے کے نام تھے، لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سارے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، بیٹیاں زندہ رہیں. ہے یہ صدمے کی بات آج کے لوگوں کے لیے، کسی کا تعارف شروع کرائیں تو کیسے شروع کراتے ہیں، بیچارہ پیدا ہوا تو باپ نہیں تھا، پھر ماں نہیں رہی، پھر دادا نہیں رہا، پھر بڑی عمر سے شادی ہو گئی، توبہ توبہ. ہماری ماؤں کے لیے تو یہی ایک بہت بڑا سوانح روح بن جاتا ہے کہ بیٹے کی شادی بڑی لڑکی سے ہو گئی، یا غریب سے ہو گئی، یا بچوں والی سے، یا میرڈ لڑکی سے ہو گئی شادی کنوارے لڑکے کی. کتنی ہم نے نہ نظر آنے والی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں رشتوں کے نام پہ. اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سب ہوا، اور سب سے بڑا غم یہ کہ سارے بیٹے ہی فوت ہو گئے. حالات کیا دکھ رہے ہیں؟ کوئی قابل کشش حالات ہے؟ کوئی آئیڈیل سچویشن دکھ رہی ہے؟ نہیں دکھ رہی. لیکن دیکھیے اللہ نے بڑا کام لینا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل ہے. آج اگر کوئی تکلیف ہے آپ کی زندگی میں، کوئی صدمہ ہے، کوئی غم ہے، فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ایک بہت بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہے. شرط ایک ہے، اپنی نیت ٹھیک رکھیں، اپنے آپ کو صحیح رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ کی دعوت پہ اسلام بھی قبول کرتی ہیں، ہجرت کا موقع آیا حبشہ میں یا جدھر بھی جانا پڑا ہجرت بھی کی، آپ کے ساتھ شاب ابی طالب میں بند رہیں. یہ سارے قصے آگے ہم پڑھیں گے مکی دور میں. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کے بھی صدمے سن لیں. چار بیٹیاں تھیں، تین بیٹیاں اللہ کے نبی کی زندگی میں فوت ہو گئی. ساری مسلمان بھی ہوئی، ہجرت بھی ساری بیٹیوں نے کی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی وفات کے موقع پہ زندہ تھی، جو 6 ماہ کے بعد فوت ہو گئی. لگ رہا ہے نا کہ خاندانی مٹ رہا ہے. آج کے مفتی ہوتے بیٹھے ہوئے جو خاندانی سیاست پہ فتوے دیتے ہیں تو کہتے ابتر نختر، ہائے اس کا تو کچھ نام ہی نہیں چلنا. اللہ کے نبی کے اوپر کتنی باتیں کی انہوں نے کہ اللہ نے پھر سورت کوثر نازل کر دی کہ انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یاد رکھیے، نسب لوگوں سے نہیں چلتا، نیکیوں سے چلتا ہے. اللہ جب آپ کا نام چلانا چاہتا ہے، آپ کی اولاد نہیں بھی ہے، کئی نسلیں آپ کی نیکیوں کو یاد کر کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. اور اگر اولاد کی طبیعت اچھی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، آپ خود جان سکتے ہیں کہ پھر اس اولاد کو کس طرح پالتے ہیں کہ وہ بعد میں سہانے روح بن جاتی ہے. تو اولاد سے خوشیاں نہیں ملتی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہو چکی ہے، 35 ایئرز کے ہو گئے ہیں. مکہ میں ایک بڑا زبردست سیلاب آتا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. ایک دفعہ یہ دیواریں خانہ کعبہ میں آگ لگنے کی وجہ سے پہلے کمزور ہو چکی تھی. اب یہ وہ وقت تھا کہ قریش نے سوچا کہ ہم خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کریں، جیسے اتنے سال سے حضرت اسماعیل ابراہیم کے دور کا تھا، تو کیا ہوا کہ اس کو ہم صحیح کریں. اب کیا، کہنے لگے بنانا تو ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے انہوں نے کہا کہ ہم حلال کی کمائی کے لگائیں گے. یہ بھی ایک بڑا دس نقطہ ہے، ہم اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں حرام کے لقمے، لیکن دین کے نام ہم کہتے ہیں نہیں یہ تمہاری رزق حلال ہے. کوئی دیندار آ جائے ہمارے گھر، کہتے ہیں نہیں یہ ہماری حلال کی کمائی کا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کس کمائی کا کھاتے ہیں. اور اس دور میں آپ دیکھیے کہ رزق حرام کی اتنی کثرت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں کی اجرت، یعنی پروسٹیٹیوشن، یعنی طوائف پناہ، عورتوں کے جسم بیچنا، یہ بزنس اتنا عام تھا کہ لوگوں کے لیے کوئی معیوب بات نہیں تھی. پھر اسی طرح دیکھیے، سود عام چیز تھی اس دور میں، کسی کا مال ناحق لینا، لوٹ مار، یہ سب تھی. انہوں نے کہا جی ہم اس بزنس کے کرنے والوں سے پیسے قبول نہیں کریں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ پیسے تھوڑے ہو گئے. اتنا شہر مل کے اللہ کا گھر بنا رہے، اور وہ بڑا شوق رکھتے تھے بنانے کا، ہماری طرح نہیں کہ پیسے چھپا لیے اور کہا نہیں ہے، دینا چاہ رہے تھے، لیکن حلال کمائی کوئی نہیں تھی پاس. اور خوف کیا تھا کہ اگر خانہ کعبہ کی پہلی دیواریں گرائیں، جب ضرورت گرانے پڑیں گی، تو کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے. بہت بڑی بات تھی. خیر نیت چونکہ اچھی تھی نا، تو ولید بن مغیرہ جو ان کے سردار تھے، اس نے کہا نہیں نہیں دیکھو ہماری نیت اصلاح کی ہے نا، تو اللہ ہم پہ عذاب نہیں کرے گا. تو واقعی جب اس کی دیواروں کو ذرا ہلایا، کچھ نہ ہوا، تو لوگوں کو پھر مشکل نہ لگی. لہٰذا جو حضرت ابراہیم کی قائم کردہ بنیادیں تھی نا، وہاں تک سب دیواریں ختم کر دی. اب یہ موقع آ گیا کہ نیا کعبہ شروع ہو، تعمیر شروع ہوئی. ہر قبیلے کو حصہ دے دیا گیا. جو بڑے اشراف یعنی اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے نا، وہ اپنے کندھوں پہ پتھر لادتے اور ڈھیر لاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس یہ پتھر ڈھو رہے تھے، اور تعمیر کا کام ہوا. کہتے ہیں باقوم نام کا ایک شخص تھا، روم سے آیا تھا، اس نے خانہ کعبہ، چونکہ مال تھوڑا تھا تو شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھائی گئی تاکہ یہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے. اس کو آج حطیم کہتے ہیں. اگر آپ گئے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ ہمیں چکور دکھتا ہے نا، اصل میں خانہ کعبہ چکور نہیں تھا، اس طرح تھا یوں، پھر ادھر سے اوول تھا. بات سمجھے، جیسے اگر کسی کے پاس سیل فونز بھی اوپر سے گول ہوتے ہیں نا، نیچے سے چپٹے ہوتے ہیں، اس طرح کی بلڈنگ تھی اوول. لیکن اوول شروع تو کی، 6 فٹ ہوئی تو پیسے ختم ہو گئے، تو پھر انہوں نے وہ اوول حصہ اتنا ہی چھوڑ دیا اور ادھر سے اس پورے کو ختم کر دیا. پیسے کی کمی کی وجہ سے. اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی, پورے خانے کعبے کے بننے کے صورت میں اندر جانے کا موقع ہر ایک کو تو نہیں ملنا تھا, لیکن اب وہ حتیم کا حصہ ایسی ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھے تو وہاں دو نفل پڑھنے کی رغبت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ جگہ مل جائے تو نکلتے ہی نہیں, پھر مار کھا کھا کے جاتے آتے ہیں. میں تو بہت خوش ہیں, ڈنڈے بھی کھاتے ہیں مار بھی کھاتے ہیں, حجر اسود کو بوسا لینے کے لیے ہم مردوں میں گھس جاتے ہیں, یہاں کے ایک سنت نہیں مانتے. ایک نماز پڑھنی ہمیں مشکل ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال خانہ کعبہ کا یہ معاملہ ہوا, جب سب ہو گیا حجر اسود جو اس وقت میں بڑا ایک اہم تھا اس کو واپس اس کی جگہ پہ لگانا تھا, پھر جھگڑا شروع ہو گیا. وہ فرقہ کہتا ہے میں نے لگانا ہے, وہ کہتا ہے میرا لگے گا, جیسے تختیاں لگانے پہ جھگڑے ہوتے ہیں. اب پھر بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ سارے پھر اللہ کے گھر بناتے ہوئے لڑ رہے ہیں, جیسے آج اب مسلمان دین کے نام پہ لڑتے ہیں. اب کیا کریں, کافی کہتے ہیں دن گزر گئے, خوف تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہوگا. ابو میاں نام کا ایک بزرگ شخص تھا, اس نے کہا کہ اچھا دیکھو کل جو شخص سب سے پہلے حرم کے دروازے میں سے گزرے گا نا اس کو ہم حکم بنا لیتے ہیں, وہ جو کہے گا اس کی بات ہم مان لیتے ہیں. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اگلے دن وہاں سے گزرنے والا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قریش دن کو دیکھتے ہی پکارا حاز الامین و ردین آہو حاز محمد دن. یہ امین ہے اور ہم ان پر راضی ہیں. اللہ کے نبی کو سارا معاملہ بتایا گیا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی حکمت عملی, آپ نے کو کیا کرو, ایک چادر لے کے آؤ. چادر لے آئے سب لوگ, کہا آپ جو حجر اسود ہے نا اس کو اس چادر کے اندر رکھ دو, ساری سرداروں کو بلا لو اور آپ چادر کے کونے کونے پکڑ لیں. سب کے ہاتھ میں پتھر تو نہیں آنا تھا, چادر آ گئی اور سب کونوں سے پکڑ کر اس کو وہاں لے گئے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو وہاں رکھ دیا. اتنا عقل مندی کا یہ فیصلہ تھا کہ لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. آج بھی یہی ضرورت ہے, یہ جو آج ہم دین کے نام پہ اس طرح ایک چھوٹا سا پتھر بنائے پھر رہے ہیں نا دین کا نام لے کے لڑ رہے ہیں, آج بھی ساری امت کے مسلک اور فرقے والوں کو یہی حل ہے کہ دین کو ایک چادر میں ڈال کے اس کی وسعت پہ لاؤ اور سارے اپنی چیزیں چھوڑ کر ایک قرآن اور سنت پہ جم جاؤ. بہرحال یہ تو اب جب کبھی سمجھ آئے گی کسی کو تو کرے گا, ورنہ ہر ایک یہ کہے گا کہ میرا نام سب سے بڑا ہے, میرا فرقہ سب سے بڑا ہے. حجر اسود زمین سے تقریباً 1.5 میٹر یعنی 1.5 میٹر بلندی پر ہے, دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. جا کے دیکھے تو آپ کے قد سے تھوڑا سا اونچا ہی ہوگا, وہاں ہاتھ چلا جاتا ہے لیکن بعض دفعہ انسان کا سر وہاں تک نہیں پہنچتا. قریش نے اس کو اتنا اونچا کیوں رکھا, تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ جا سکے, یعنی یہ بھی ایک قسم کی مناپلی کرنی چاہیے. لیکن باہر اللہ نے جو چاہا, دیواریں 18 ہاتھ بلند ہے, 18 ہینڈ, ہاتھ کتنا ہوتا ہے عربی میں, یہاں سے لے کے یہاں تک کونی تک, یہ پورا تقریباً 1.25 فٹ کے قریب ہوتا ہے. اتنا خانہ کعبہ اونچا ہے, جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی, یعنی تھوڑا سا اس کو اونچا کر دیا گیا. اگر آپ کو کبھی موقع ملے خانہ کعبہ کے اندر کی تصویریں ملتی ہیں کہ 2 لائنوں میں 6 ستون لگے ہوئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت بنائی گئی, پہلے یہ ستون نہیں تھے. یعنی آج بھی آپ جب اندر سے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو واقعی دل میں ایک روب تاری ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لگا ہوا پتھر ہے جو آج بھی موجود ہے. کبھی ان چیزوں کو دیکھے نا تو اصل تبرک یہ ہے. ہم بعض دفعہ من پسند چیزوں کو نبی کے تبرکات کے نام پہ دیکھتے سنتے ہیں, کوئی اتھینٹیسٹی ہو تو ہو, نہ ہو تو ہم ایسے ہی کسی دوسرے کی چیز کو وہ کہنے لگ جائیں, درست نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ دیکھیے کہ جوانی آپ کی کتنی خوبصورت تھی, پاک دامن, بھرپور قوت, سلیم الام. جب جوان ہوئے تو آپ کی خوبیاں اور دکھی, سوچ بڑی کھلی تھی. آپ یہ بھی اپنی اس چیک لسٹ میں ڈال لیں کہ کیا آج ہم اپنے نبی کی طرح سیدھی سوچ رکھتے ہیں, جھگڑوں کو نپٹانے والے ہیں, اوپن مائنڈڈ ہیں, بہترین اخلاق, امت کو جوڑنے والے, توڑنے والے نہیں چاہیے لوگ. آپ کے اندر حکمت تھی, زہد, قناعت, بردباری, عفت, صبر و حیا, شکر, وفا, خیر خواہی, توازو, سب میں آپ ممتاز تھے. ابو طالب نے ایک دفعہ بڑی محبت میں آپ کے لیے کچھ اشعار کہے تھے, اس کا خلاصہ کیا ہے, اب یدو یستسقل غمام بوجھی ہی, کہتے ہیں کہ میرا جو بھتیجا ہے وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برساتا ہے, یعنی یہ بادلوں میں جو بارش ہوتی ہے نا وہ میرے بھتیجے کے چہرے کی خوبصورتی سے ہوتی ہے, یہ محبت کا انداز تھا. سمال الیتامہ عصمت للارامل, وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے. آج امت انہی خوبیوں کو ترستی ہے. ہم اپنے اندر یہ نہیں لائیں گے تو مشکل ہوگی. پھر آپ کی خوبیوں میں صلہ رحمی تھی, رشتے ناتے جوڑتے تھے, لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتے تھے, تنگ دست کی مدد کرتے کہ وہ مالدار بھی ہو جاتا اور اس کو روزگار بھی مل جاتا. یعنی لوگوں کو بیگرز نہیں بناتے تھے بلکہ ان کو تھوڑا سا آگے کرتے تھے, میزبانی کرتے تھے مہمان کی, مصیبت کے مارے وہ سے تعاون کرتے تھے. آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی ساری خوبیوں کو استعمال کیا کہ جب چاروں طرف برائی تھی آپ اس وقت بھی برائی سے بچے ہوئے تھے. آپ نے کبھی نبوت سے پہلے نہ بتوں کو پوجا, نہ شراب پی, اور کوئی میلے ڈھیلوں میں نہیں جاتے تھے. ہم تو میلوں میں بھی جا کے خوش ہو کے آتے ہیں نا, ہمارا خون نہیں جلتا, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گناہ تو ان کا ہو, ہمیں گناہ نہیں ہوتا. کتنا آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد یہ کلچر ہمیں دکھتا ہے نا, عرب اسی طرح سے تھے, غیر اللہ کے نام کے آستانے تھے, بتوں کے نام پہ جاتے چھوڑتے. اللہ کے نبی نے کبھی کوئی جھوٹی قسم بھی نہیں کھائی, اتنا خوبصورت کردار تھا. شراب پانی کی طرح پیتے تھے عرب, اللہ کے نبی نے نہیں پی. کھیل کود کی مجلس سب بہت دور تھے, کسی ایسی مجلس میں شرکت نہیں فرمائی جہاں جوان اور اکثر ایسے لوگ جاتے ہیں. یعنی اتنی خوبصورت قسم کی آپ کی جوانی تھی کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہے. ہم سب اپنے اوپر سوچیں, اب اس سیشن میں اگر ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں تو ہمارے لیے کتنے سبق ہیں نا. آج کے جوان کیا کر رہے ہیں, آج ہماری عمر کے لوگ کدھر ہیں, آج کس چیز کا غر ہے, تعلیم کا غر ہے نا, فن کا غر ہے, دین کو فالتو وقت کا کام سمجھتے ہیں, 15-20 سال تک پڑھ کے بھی نہیں پیٹ بھرتا, پھر اور پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن دین جو آج آنکھیں بند ہو تو قبر میں پہلا سوال ہی دین ہے. کے لیے بعض دفعہ ہم کچھ مہینے کچھ سال بھی نہیں لگا سکتے, تو ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے. جوانی میں آپ کا کنڈکٹ اور آپ کا کردار ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ بچہ دوسروں سے زیادہ سلجھا ہوا ہے, شست ہے. ہوا کیا کہ آپ کے اندر سوچ پیدا ہو گئی. قوم میلے ٹھیلوں کی عادی اور ناچنے گانے اور حرام حلال کی تمیز نہ رکھنے والی تھی, اللہ کے نبی پیور تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ دن بدن آپ کا فرق اپنی قوم سے بڑا ہونے لگا, اس طرح سے آپ کٹنے لگے. یہ بھی ہوتا ہے, کبھی انسان اگر صحیح سوچ پہ ہو نا تو وہ بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا, چاہے آپ شادی کے ہال میں بیٹھے ہوں یا کسی میلے میں بیٹھے. سوچ کا فرق بندوں میں فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے, آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی, الگ تھلگ رہتے. اور جب بندہ اکیلا رہتا ہے نا تو اس میں ایک خوبی پیدا ہوتی ہے, غور و فکر کی. اب جیسے اگر ہم بولتے ہی رہے تو اس وقت باتوں میں رہیں گے تو ہم دوسرے کی بات سن رہے ہوں گے, اپنی نہیں سوچیں گے. دن بدن آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ اللہ میری قوم کا کیا بنے گا, ان کو کیا ہو گیا, ان کو سمجھ نہیں آتا. پھر آپ ایک خاص ماحول میں اپنے آپ کو لانے کے لیے غار حرا تک جانے لگے. آپ سال میں ہر رمضان میں غار حرا میں چلے جاتے. حضرت ابراہیم کے دین کی جو بچی کھچی تعلیمات وہاں موجود تھی اس دور میں, اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے. پورا مہینہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں رہتے, پھر واپس آتے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اپنے گھر جاتے. 3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا کہ آپ رمضان وہاں گزارتے. تقریباً آپ کی عمر مبارک اب 40 سال کی ہو رہی ہے. اب بالکل وہ ایک پرائم ٹائم آ گیا ہے جو اللہ کے پیغام کو جذب کرنے کا ہے. اور لکھ لیں 40 کے قریب کی عمر, یعنی لیٹ 30s میں آپ آ گئے ہیں, اور 40s میں بیسٹ ٹائم ہوتا ہے قرآن کو خص کرنے کا. انسان اس طرح جذب کرتا ہے کہ اس کے اندر جاتا ہے. کہتے کہ آپ جب 40 سال کی عمر کے ہوئے, اور پچھلے تمام انبیاء کرام بھی 40 سال کی عمر میں ہی نبی بنائے گئے تھے, تو آپ کے اندر کچھ نشانیاں شروع ہو گئیں. رات کو جو خواب دیکھتے صبح بالکل وہی ہو جاتا. کبھی روشنی نظر آتی, کبھی کوئی آواز سنائی دیتی. آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اس پہاڑ کو جانتا ہوں جو نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. جب 3rd سال آپ رمضان میں پہنچ گئے غار حرا میں, آپ کی عمر مبارک کا 41واں سال شروع تھا, کہ آپ عبادت میں مصروف ہوئے کہ آپ کو پیچھے سے ایک آواز آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے, آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا تھا. آپ جو خواب میں دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح وہ کھل جاتا, تنہائی آپ کو اچھی لگتی. غار حرا میں جا کے رہتے, کئی کئی راتیں وہاں رہتے اور عبادت کرتے, کچھ توشہ لے جاتے کھانے کے لیے. हमारा तो खाना ही नहीं खत्म होता ना, सत्तू ले जाते, कभी खजूर ले जाते, खत्म हो जाता तो वापस आते, कभी हजरत खतीजा पीछे से आपको खाना देने जाते। और उसी में एक दिन आपके पास फरिश्ता आया और कहा, इकरा, पढ़ो। आपने फरमाया, वमा अना बिकारिन, मैं पढ़ नहीं सकता। अनपढ़ थे आप, इलिटरेट थे। आप कहते कि उसने मुझे झिझोड़ा और मुझे ऐसे गले से लगाया जैसे किसी को खींचते हैं ना। कहते इतना मुझे दर्द हुआ कि मुझे लगा कि मेरा जिस्म टूट जाएगा। फिर मुझे छोड़ा, कहा पढ़ो। मैंने फिर यही कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। दो तीन बार ये मामला हुआ, फिर उसके बाद अल्लाह ने अपने नबी का सीना खोल दिया और कहते हैं कि मेरी जुबान पे आयते आ गई कि इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यालम। सूरत अलक की पहली पांच आयतें कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से, पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म दिया इंसान को, वो बात सिखाई जिसे वो जानता नहीं था। बस इन आयतों का दिल पर नजूल था कि अल्लाह के नबी कांपने लगे, थड़कते दिल के साथ वापस आए, जम्मे लोनी जम्मे लोनी, दस से रोनी दस से रोनी। बीवी को कहा, मेरे ऊपर चादर आ दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का खतरा है। आपको नहीं पता ये फरिश्ता है क्या है। अल्लाह ने वो फितरत के ऊपर जो एक रखा हुआ असर वही का, उसकी वजह से आप पहचान गए। हजरत खतीजा को किस्सा सुनाया, हजरत खतीजा ने एक अच्छी बीवी होते हुए आपको तसल्ली दी, कल्ला हरगिज नहीं, वल्लाहि मा युहजीक अल्लाह अबदा, अल्लाह हरगिज आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि इन्नक लतसिलुर रहम, आप रिश्तेदारियों को मिलाते हैं, व तहमिलुल कल्ला, और दूसरों का बोझ उठाते हैं, व तकसिबुल मादूम, खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, व तकरीद दईफा, और मेहमान की खातर करते हैं, व तुईन अला नवा इवल हक की, और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। यहाँ आप एक एक जुमले पे गौर करके रुकें तो गौर व फिक्र का नुकता है। ये खूबियां थीं तभी तो बीवी ने तसल्ली दी ना, और जब ये खूबियां आती हैं तो फिर अल्लाह के कलाम का बोझ भी ठाला जाता है। याद रखे, कुरान पढ़ के भी अगर अमल नहीं, किरदार चेक करें हमारे अंदर कमी तो नहीं, छोटी छोटी बातों पे तो नहीं लड़ते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई, जो दौरे जाहिलियत में ईसाई हो गए थे, इब्रानी लिखनी आती थी इनको और इंजील भी पढ़ते थे इब्रानी में, बूढ़े भी थे और नाबीन भी थे। इस वक्त खदीजा ने जाके अपनी बात सुनाई कि जरा सुने ये क्या कहते हैं। जब अल्लाह के नबी ने सुनाया तो वो पहचान गए, जहां दीदा शख्स थे ईसाइयत को जानते थे। कहने लगे, ये तो वही फरिश्ता है जो ईसा के पास आया था और कहा, काश मैं उस वक्त होता जब तुम्हारी कौम आपको निकाल देगी, तो मैं उस वक्त आपका साथ दूंगा, मेरी जुटलाएगी, वो तो मुझसे इतना प्यारते हैं, यही गुमान होता है ना हमारे अपने खानदानों के बारे में। तो वरका ने कहा, हाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी कभी किसी ने दीन का कोई पैगाम दिया हो, हक लाया हो, और लोगों ने उसकी दुश्मनी ना की हो, उसके बारे में वहाबी होना, साबी होना, और उसको टेररिस्ट और फंडामेंटलिस्टिक ना कहा हो। ये हक की पहचान है कि लोग मुखालफत करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को किसी के पास आता देख के सोचते हैं ना कि ये अच्छा होगा, तभी बहुत सारे लोग आते हैं। गलत है, याद रखे, हक के साथ हमेशा थोड़े लोग होते हैं। जिन दीनदारों को सारे ठीक कहते हैं ना, उसमें फिक्र की बात है, हम कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन फिक्र की बात, कहीं वो कोई तो नहीं खुश रखते, जो तुम कर लो वो भी ठीक, जो तुम कर लो वो भी ठीक। तो मजमे जमा हो जाना कोई कामयाबी नहीं है, ये है कि थोड़े से भी लोग हो लेकिन बात ठीक कर रहे हो। जैसे थोड़ा सा खालिस शरबत हो वो ज्यादा मजे का होगा, बजाय इसके कि उसके अंदर 4 गिलास पानी डाल के फीका शरबत आप दूसरों को देने लग जाए कि ज्यादा लोग खुश हो जाए। लेकिन बहरहाल यह है कि वरका की ये बात मनो अन साबित हुई। खुद तो वो इस बात के कुछ ही दिन के बाद फौत हो गए और पहली वही के बाद वही का सिलसिला रुक गया। अब इसको आप सोचिए जरा कि पहली दफा वही आने पे आप कितने दुखी थे, परेशान थे, तकलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन आज वही आनी रुक गई तो मिस करते थे। आप इसको अपने ऊपर लेके सोचें। कभी आपका ईमान का लेवल बहुत बुलंद हो, नमाज में भी मजा आता है, अकेले में अल्लाह से बात भी करते हैं, खासतौर पर रमजान में या हज उमरा करके आए तो होता है, फिर आए इस वक्त की गर्दिश तो हमारी सोच बदलती है, پھر آپ اس کیفیت کو مس کرتے. کئی ساتھی آتے ہیں روتے ہیں, کہتے ہیں وہ میں مس کرتی ہوں, مجھے اتنا مزہ آتا تھا, پہلے قرآن پڑھتی تھی رونا آتا تھا, اب قرآن پڑھنے کے دوران بھی کام کرتے رہتے ہیں, دل سخت ہونے لگتا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کے بعد قرآن رکا تو آپ بوجھ میں آ گئے, فیل کرتے تھے, مس کرتے تھے, کیا وجہ ہو گئی ہے, کیوں فرشتہ نہیں آ رہا, کیا میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا, دس اینڈ دیٹ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر جب آئی تو پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور اسی طرح سورۃ قدر میں ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ رمضان کی راتوں میں یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا. تو روایات میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر, پیر کی رات تھی, فجر کی صبح طلوع ہونے سے پہلے لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ رات تھی, آخری 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہے خاص طور پہ آٹھ. تو کہتے ہیں کہ 21ویں رمضان تھی کہ وہاں سے پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ رمضان کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. ڈیٹس آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں, آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں, لیکن بہرحال وہ تاک راتوں میں سے ایک رات تھی کہ جس میں اس قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے کیا. کچھ عرصہ وہی بند رہی, اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھی رہے, تکلیف محسوس کی, اور اتنا زیادہ بوجھل ہوتے تھے کہ جاتے تھے کہتے تھے میرا دل کرتا تھا میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں. آپ کی وہ عادت بھی تھی ماہ رمضان میں تو اعتکاف کرنے کی. جب وہ پورا ہوا تو کہتے ہیں کہ یکم شوال کو صبح حرا سے اتر کر جب مکہ روانہ ہوئے تو آپ کو پکارا گیا. پوری روایت موجود ہے کہ آسمان سے پکارا گیا, دائیں دیکھا کچھ نہیں, بائیں دیکھا کچھ نہیں, آگے نہیں کچھ نہیں, پیچھے نہیں, جب اوپر دیکھا تو اوپر جبرائیل علیہ السلام تھے, وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا. میں نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر میرا دل رعب سے بھر گیا, مجھے ایسے لگا پورے آسمان پہ جبرائیل ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جبرائیل کے صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر ہیں, اتنے بڑے ہیں یہ فرشتے, چھوٹے نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل پر پھر روب تاری ہو گیا, واپس میں گیا اور حضرت ختیجہ کو کہا کہ 10 سے رونی, مجھے چادر اڑا دو. پھر اس پر یا ایھا المدثر قم فانذر والی آیتیں نازل ہوئیں اور آپ کو ایک نیا کام دے دیا گیا. 2 بڑے کام شروع میں ہی آپ کو دے دیے گئے, قم فانذر, کھڑے ہوں, خود بھی اللہ کے راستے میں جمے اور لوگوں کو بھی ڈرائیں, اور دوسرا کام کیا تھا کہ اللہ کے دین کو لاگو کریں, اس پہ عمل کریں. صرف یہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے, پوری سورت جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مدثر تو آپ اس کا میسج سمجھیں گے, لیکن یہاں سے آپ کم از کم تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی سفر دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ دین پھیلا اور کہاں سے کہاں پہنچا, اور ساتھ ہی دکھ کے ساتھ ہم مسلمہ کا آج کے حالات کا تقابل بھی کر کے دیکھیں گے کہ آج ہم مسلمان کیا اسی زندگی پہ, آج ہماری زندگی کے غم اور ہم کیا, روٹی کپڑا اور مکان, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, پہلے اپنی تعلیم کی فکر رہتی ہے پھر بچوں کی تعلیم شروع, پہلے اپنی شادیاں کرتے پھرتے ہیں پھر بچوں کی شادیاں, پہلے اپنے گھر بناتے ہیں پھر بچوں کے. تو آج امت مسلمہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح ہے کہ جس کو منزل نہیں دکھ رہی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ سفر ہم سب کو واپس ٹریک پہ لے آئے اور ہم وہی زندگی بسر کر سکے جو اللہ کے نبی کی زندگی تھی. میں تو کہتی ہوں کہ صرف آج کے دور میں سیرت کی سیشنز لوگوں سے شیئر کر لیں تو اس سے ہی بہت بڑی خیر ہوتی ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. خوبصورت سا سیشن, بہت کچھ سوچنے پر مائل کرنے والا سیشن, رائٹ, بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے والا سیشن, رائٹ. آل دو کہانی کی طور پر ہم نے سنا اس کو, لیکن کتنی چیزیں تھیں نا کہ آپ سرسم بچپن میں بھی کتنے ذہین اور فتین ٹائپ کی شخصیت رکھتے تھے, کتنے کتنی ذہانت تھی, ہر فیصلے کو اس وقت بھی کتنی ذہانت سے آپ نے ڈیل کیا, کس طرح ٹیکل کرتے تھے آپ اپنے ساتھ آنے والے معاملات کو, اور کس طرح سے اتنی بڑی بڑی لڑائیوں اور جھگڑوں کو روک دیتے تھے صرف اپنی معاملہ فہمی اور فراست کے ذریعے سے. राइट और सुभान अल्लाह आई वाज थिंकिंग एट द बिगनिंग के अभी हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरासत पढ़ी, उनकी मामला फहमी पढ़ी और किस तरह से उन्होंने अपने हिल्म और अपने बर्दाश्त को देखा और किस तरह से फिर उन्होंने अपने इल्म के एप्लीकेशन की, राइट और वही चीज हमें यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी नजर आती है। लाइक हम इतने अंबिया कराम की जिंदगी से ये सब चीजें हमारे अमल में आनी चाहिए, क्योंकि अब हमने अपने इर्द गिर्द की जो गंदगी है उसको साफ करना है, अपने माहौल को साफ करना है, सिर्फ घर को साफ करना काफी नहीं है, स्टार्ट करना अपने घर से, इवन अपने आप से, अपनी शख्सियत को सबसे पहले चमकाना है। ठीक है, जब अपनी शख्स पॉलिश्ड होगी ना तो लाजमी सी बात है कि रोशनी दूसरों तक भी पहुंचेगी, राइट और फिर जब आपकी रोशनी आपके घर वालों में मुंतकिल होगी तो एक से बढ़ जाएगी ना वो रोशनी, फिर जाहिर है कि आपके साथ चिराग से चिराग मिलते जाएंगे और इंशाअल्लाह ये चिराग हमने अपने मुआशरे में अपने माहौल में फैलाना है ताकि उससे ये गंदगियां जो हैं अंधेरों जो हैं वो दूर हो, जहालत के अंधेरों की रोशनी फैलानी है। ठीक है, और अपने किरदार के जरिए से ना कि जोर जबरदस्ती से। ठीक है इंशाल्लाह, बाकी ये कि माशाल्लाह जो कैफियत थी और जो चीजें थी वो सब तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको अपने अमल में भी ढालना है। ठीक है, और फिर किस तरह से आगाज नबूवत में हमने देखा कि आपकी क्या कैफियत हुई थी और उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का किस तरह का किरदार हमारे सामने आया। ठीक, पहले भी वो शुरफा में थी लेकिन जब नबी की बीवी बनी तो उस वक्त उनका किरदार किस तरह से सामने से इतना देना, इसको हमने उसमें भी इवन सही बुखारी के सेशंस में भी हमने देखा था बिल्कुल शुरू में जब वही का नुजूल हुआ था, राइट इब्तिदा हुई थी किस तरह से और किस तरह से वो पूरी रिवायत हमने वहां तो पढ़ी थी कि आपने किस तरह से वो नामूस आया और फिर आपने तसल्लियां दी शोहर को और फिर लेकर अपने चचेरेजाद के पास गई कि उस वक्त उलमा में शुमार होता था उनका और किस तरह से फिर उन्होंने तसल्ली दी और बताया कि आप जो हैं नबी बनने वाले हैं। सो सुभान अल्लाह, किस तरह एक चीज दूसरी चीज को ताकतवर बना दिए, एक इल्म जो है दूसरे इल्म को सपोर्ट करता है और जो हम बेसिक जो हमारा इल्म और कुरान और हदीस का नॉलेज है ये सब चीजें उसी को हेल्प कर रही हैं, राइट कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि इससे इररिलेवेंट हो या कोई अलग चीज हो कि हमें लगे इसको पढ़ने का क्या फायदा है। सीरत जब तक नहीं पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें समझ नहीं आएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या है कि जिस पर कुरान का नज़ुल हुआ, आप हामिल अल कुरान, वही को का बोझ बर्दाश्त करने वाले। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें हमने बहुत मोहब्बत से सुननी है, पढ़नी है, समझनी है और अपने किरदार में भी इसको ढालना है। ठीक है इंशाल्लाह, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बुखारी के सेशन की तरफ। ठीक है, आज हमारे पास एक्चुअली दो पार्ट है सही बुखारी के, एक तो ये कि हमने हदीस नंबर 400 पे छोड़ा था लास्ट सेशन में। ठीक है, तो फातिमा आप बताइए कि 401 से आप पहले शुरू करेंगी या हमारे मिस्ड वन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारी हदीस नंबर 361 से 366 मिसिंग है उसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ करते हैं और मिस्ड वाली पहले लेंगे। ठीक है, सो पेज नंबर मैं आपको उसको बता देती हूँ, पेज नंबर मेरे पास है 273। ठीक है, ताकि आप लोग उसको निकाल लें। ठीक है, पेज नंबर 273 पे हदीस नंबर 361 से 366 को हम पहले लेते हैं और फिर हम वापस अपने पेज 294 पर आएंगे बिस्मिल्लाह। ठीक है, चलिए एवरीवन इज रेडी, बहुत मोहब्बत से एक दफा फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अगली हदीस पे जाते हैं, 361 बाप है, ला यतखर्रस सलात कबल गुरूब शमसी, नमाज असत ना करे। अन मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु काला, इन्नकुम लतुसल्लून सलातन लकद सहिबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा राईनाहु युसल्लीहा वलकद नहा अन्हा, यानी अर्रक अतैनी बादल असरी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, तुम ऐसी नमाज पढ़ते हो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं, लेकिन हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नमाज पढ़ते नहीं देखा, बल्कि आपने तो इसकी ममानियत फरमाई है, यानी असर की फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, यानी नफिल या सुन्नत के तौर पे फ़र्ज़ों के बाद कोई नमाज असर की नमाज के बाद नहीं है। अगला बात देखिएगा, मा युसल्ला बाद अलसरी मिनल फवाइती व नहविहा, हदीस 362। ये टॉपिक क्या है, असर के बाद नमाज कजा और इसी तरह की सबबी नमाज पढ़ना, यानी अगर किसी की कोई नमाज कजा हो गई है तो क्या फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद वो नमाज पढ़ सकते हैं। عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله। सवाल क्या था आपका यहाँ, लकी अल्लाह, जी ठीक है। ममा लकी अल्लाह ताला हत्ता सकुलाने सलाती वकान युसल्लन तानी और अतैनी बादल असरी वकान नबी युसल्लीहिमा वला युसल्लीहिमल मस्जिदी मखाफता अन युस्तिला अला उम्मतिही वकान युहिब्बु मा युखफ्फिफु अन्हुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, कसम है इस अल्लाह की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से ले गए। देखिए कसम का अंदाज और क्या बात पेश कर रही है कसम में। आपने असर के बाद दो रकतें तरक नहीं फरमाई यहाँ तक कि आप अल्लाह से जा मिले। आपको वफात से पहले खड़े होकर नमाज पढ़ने में दुश्वारी आई तो फिर अक्सर नमाज की अदायगी फरमाते थे, चुनाचे आप असर के बाद दो रकात हमेशा पढ़ा करते थे लेकिन मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। मुबादा, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उम्मत पर बोझ हो, क्योंकि आपको अपनी उम्मत के हक में कमी तहफीव यानी आसानी पसंद थी। तो इससे कि असर के बाद सुन्नतों की कजा और फिर इसका दवाम, दवाम क्या होता है, हमेशा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात में दाखिल है। क्या पता चला, हम नहीं पढ़ते लेकिन नबी सल्लम दो नफिल पढ़ते थे, वो अल्लाह के नबी सल्लम के लिए खास थे। फिर वानहा रदी अल्लाह अन्हा कालत रकअतानी लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउहुमा सिर्रुम वला अलानियता रकअतानी क़ब्ल सलाति सुबह व रकअतानी बादल असरी। हज़रत आयशा ही से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने दो रकात फजर से पहले और दो रकात असर के बाद पोशीदा और आशकारा दोनों हालतों में कभी तर्क नहीं की। क्या पता चला, पोशीदा और आशकार से क्या मुराद है कि खलवत में हो, अकेले हो, या जलवत में यानी लोगों के बीच में हो, आप ये दो सुन्नतें अदा करते थे। और ये चीज तो आप पहले समझ चुके हैं कि कुछ काम ऐसे हैं कि जो नबी सल्लम के लिए खास थे, ये उसमें से। अगला बाब है, अल अज़ान बाद ज़िहाब अल वक्त, वक्त गुजर जाने के बाद, यानी कोई नमाज थोड़ी लेट पढ़ रहा है तो क्या अजान देगा, ये सवाल है कि जैसे नमाज वक्त से थोड़ा बाद पढ़ी जा सकती है तो क्या अजान भी दी जा सकती है। अन अबी क़तादत रदी अल्लाहु अन्हु काला सिर नमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादुल क़ौमी लौ अर्रस्ता बिना या रसूलुल्लाहि काला अखाफ अन तनामु अन सलाती काला बिलालु अना उख़िज़ुकुम फतजाउ वसनद बिलालु ज़हरहु इला राहिलतिही فغلبت عيناه فنا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء ويا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتودى فلما ارتفعت الشمس وبيادت قام فصلى. پورا واقعہ ہے اسے ایک مسئلے کے لیے کیا حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم ایک شب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ہم سب لوگوں کے ساتھ آخر شب آرام فرمائیں. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ نماز کے وقت بھی تم سوئے ہوئے نہ رہ جاؤ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بولے میں سب کو جگا دوں گا, چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال اپنی پشت مگر جب ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا تو سو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا. آپ نے فرمایا اے بلال تمہارا قول کہاں گیا؟ کیا قول تھا؟ کہ میں سب کو اٹھا لوں گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا سفر میں یا تھکن میں انسان کہہ تو دیتا ہے لیکن پھر وہ کر نہیں پاتا. وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا واپس کر دیا. اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لیے اذان دو. اس کے بعد آپ نے وضو کیا, جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. کیا پتہ چلا کہ جس نماز سے بندہ سو جائے یا بھول جائے پھر بیدار ہونے پر یا یاد آنے پر اسے پڑھے تو نماز قضا نہیں ادا ہوگی, کیونکہ صحیح حدیث میں اس کا وقت وہی بتایا گیا جب وہ بیدار ہوئے یا یاد آیا. اور جو ٹاپک تھا اوپر اس سے کیا پتہ چلا کہ اذان بھی دی جا سکتی ہے تھوڑی دیر سے. پھر آگے من صلی بالناس جماعت بعد ذہاب الوقت, وقت گزر جانے کے بعد قضا نماز بعد جماعت ادا کرنا, کیا یہ بھی جائز ہے؟ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جا یوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل یسب کفار قریش قال یا رسول اللہ ما کدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما صلیتها فقمنا الی البطحان فتود ودانا لها فالاسرا بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. یہ حدیث کس سے خطاب ہے؟ حضرت جابر سے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر خندق کے دن آپ کی قیامگاہ میں اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور کفار قریش کو برا بلا کہنے لگے. عرض کیا کہ رسول سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر میرے لیے پڑھنا ممکن نہ رہا. رسول اللہ نے فرمایا واللہ عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا. پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا, آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا, ہم سب نے بھی وضو کیا. پھر آپ نے غروب آفتاب کے بعد نماز عصر ادا کی, اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی. کیا پتہ چلا کہ اگرچہ با جماعت ادا کرنے کی صراحت نہیں لیکن آپ کی عادت یہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے, بلکہ بعض روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ فوت شدہ نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنا چاہیے, یعنی اگر پہلے عصر نہیں پڑھی بھی تھی تو پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اگلا باب ہے من نسی الصلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا, نماز کو بھول جائے تو جس وقت پڑھ لے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاتن فلیصلی اذا ذکرہا لا کفارت لها الا ذلك واقم الصلاۃ لذکری. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جاتے ہی سے پڑھ لے اس کا یہی کفارہ ہے, فرمان الہی ہے نماز کو یاد آنے پر قائم کر لیجئے. تو اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ قضا شدہ نماز دوبارہ پڑھی جائے, ایک جب یاد آئے پھر دوسرے دن اس کے وقت پر بھی ادا کرے. واللہ عالم کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ قضا نماز کو دو بار پڑھو, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں مثلا اس دن نہیں اگلے دن پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نمازوں کو وقت پر ہی پڑھنے کی توفیق دے. قضا کا مطلب تو موت ہے, قضا ہی چل پڑے یعنی نماز تو فوت ہو ہی گئی, اب اس کو دوبارہ پڑھ کے ایک قسم کا فرض تو پورا ہو جاتا ہے لیکن وہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. ان میں سے کوئی بھی مسئلہ اگر پہلے نہیں پتا تھا اور آج پتا چلا ہے پچھلے کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا الا ما قد سلف. جی تسی کوشش کیتا کرو کہ اس وقت لیٹو ہی نہ جدے چ نماز جان دا خطرہ ہوئے, عادت نہیں ہونی چاہی دی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے, اور ہمارا آج کا سیشن کتاب الاذان کی کنٹینویشن ہے, اور حدیث نمبر 401 سے آگے لے کر ہم شروع کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی روایات آتی ہیں کہ جن کو پھر ہم بعد میں اگر اکٹھا کریں تو ہمارا کافی زیادہ شرح صدر ہو جاتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد. اور حدیث میں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد واقعی پہ یقین بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ اتھینٹک علم لے رہے ہیں, اور ان چیزوں سے انشاءاللہ پھر بعد میں دوسروں کو کوئی بات کہنا بتانا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کتاب الاذان میں ہمارے لیے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے. جو بھی علم ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے نفع کا علم بن جائے اور ضائع نہ ہو جائے. پیج نمبر ہے 294, حدیث ہے 401, باپ ہے حل یصلی الامام بمن حضر و حل یخطب یوم الجمعۃ فی المطر. کیا امام جس قدر لوگ موجود ہوں انہیں نماز پڑھا دے, کیا جمعے کے دن بارش میں خطبہ. نے عباس رضی اللہ عنہ خطب الناس فی یوم ذی ردغی, حضرت سے روایت ہے کہ انہوں نے بارش اور کیچڑ سامنے خطبہ دیا. فامر المؤذن لما بلغ حی علیہ السلام, حکم دیا جب وہ حی علیہ السلام پہنچے کہہ دے, یا قالا کہہ دے للصلاۃ فی الرحال, اپنی اپنی گاہوں پر پڑھ لیں. فنظر بعضهم الی بعض, پھر بعض نے بعض کو دیکھا, یعنی بعض لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا ہے. فقال کانکم ھذا, آپ نے کہا کہ گویا کہ تم میں سے کچھ نے اس کو برا سمجھا. ان ھذا فعلہ من ھو خیر منی, حالانکہ یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہیں, یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے. انھا عصمتن و انی کرہت ان رجکم, فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اذان سے مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اچھا سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ جب بغیر بارش کے لوگ گھروں میں پڑھیں تو بارش میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم شادیوں میں جا سکتے ہیں, اسپورٹس گے, ہم شاپنگ میں بھی چلے جائیں گے, لیکن مسجد میں تو بارش میں جانا بہت محال ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اپنی امت سے کہ انہوں نے اس چیز کو امت کے فائدے کی خاطر یہاں بھی بیان کر دیا کہ وہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ تھوڑے سے بھی لوگ تھے تو آپ نے ان کو بھی نماز پڑھانا پسند کیا, اور باقی لوگوں نے گھر میں پڑھ لی تو ٹھیک ہے. ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے دین کا بیلنس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے, بس جو چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی تھی وہ کرواتے تھے. آئیے اگلی روایت کو اور سمجھتے ہیں. ان انس رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رجل من الانصاری, انصار میں سے ایک آدمی نے کہا, انی لا استطیع الصلاۃ معک, میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ وکان رجل دخمن, وہ ایک موٹا آدمی تھا, دخیم کہتے ہیں نا موٹے کو, وہی لفظ ہے. فسنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما, پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. فدعاه الى منزله, پھر آپ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی. فبسط له حسیرا, اور آپ کے لیے چٹائی بچھائی. وندح طرف الحسیر, اور چٹائی کے کنارے کو دھو دیا. صلی علیہ رکعتین, اس پر آپ نے دو رکعتیں ادا کی. سبحان اللہ, دیکھیے کیسے اختمام ہے. فقال رجل من آل جارود لی انس، تو آل جارود میں سے ایک آدمی نے حضرت انس سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوحا یعنی چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ قال ما رأیتہ صلاح الا یومئذ، حضرت انس نے جواب دیا کہ میں نے اس روز کے علاوہ کبھی بھی آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو کیا پتا چلا کہ ایک شخص جو آپ کے ساتھ مسجد میں آ کے نہیں پڑھ سکا یا نہیں آ سکتا تھا، تو اللہ کے نبی نے پھر ان کے گھر جا کر اندر بھی نماز ادا کی اور ان کی کھانے کی دعوت کو قبول کیا. کتنی خوبصورت شخصیت تھی، اللہ آج ہمیں بھی ایسا بنا دے. تو کیا پتہ چلا کہ معذور لوگ اگر نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکیں تو انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، شرط ایک ہے کہ معقول عذر ہو. معقول عذر کی بنا پر جماعت سے پیچھے رہنا جائز ہے. تو ہر بندہ اپنے عذر خود جانتا ہے، بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے عذر قیامت کے دن سچے سروانا، جو کہ ہم دین سے دور رہنے کے رکھتے ہیں، اور تو ہمیں اس دن شرمسار نہ کرنا. پھر اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیے گا، اذا حضرت طعام وقیمت الصلاه، دوران اقامت اگر کھانا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب فلا تعجلوا ان اشاعكم. حضرت سے روایت ہے کہ سامنے رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز سے قبل کھانا کھاؤ، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جلدی نہ کرو. تو وہی بات جو بڑی معروف روایت ہے ہمارے ہاں کہ عشاء اور عشاء جمع ہو جائے تو پہلے کھا لو. لیکن دیکھیے کہ اگر بھوک لگی ہو، کھانا تیار ہو تو پھر کھا لیجیے. اب یہ نہیں کہ شادی حال میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تین چار گھنٹے سے بیوقوفوں کی طرح، اور ادھر اذان کا وقت قریب ہوا تو قاضی کھانا کھول دیا، یہ بھی پھر ناسمجھی کی بات ہوگی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پورے دل سے نماز پڑھی جائے اور سکون سے ہو اور خشوع خضوع ہو، کیونکہ دھیان کھانے میں ہوگا تو نماز میں پھر دل نہیں لگے گا. پھر آپ دیکھیں یہ خواتین کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے، من کان فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرجا، جماعت کھڑی ہو جائے تو گھریلو مصروفیات ترک کر کے نماز میں شامل ہو جانا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں، بس روٹی پکا لیں، اچھا چاولوں کو دم دے لیں، اچھا دودھ ابل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھر کے کاموں کو مینج کر سکے. عن عائشة رضی اللہ عنہ سئلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، ما کان یصنع فی بیتہ، کہ اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے گھر میں. قالت، فرمایا، کان یکون فی محنت اہلہ، کا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اس میں مصروف ہوتے تھے. تعنی خدمت اہلہ یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، ہاں جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر آپ نماز میں تشریف لے جاتے. تو کیا پتہ چلا کہ کھانے کے علاوہ دیگر دینی کاموں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کی خاطر نمازوں کو چھوڑ دیں. پھر تو ہم سارے ہی سچے ہیں، پھر تو وقت بے وقت کی نمازیں قضا، پھر تو راتوں کو بھی جاگ لے. پھر تو آپ دیکھیں نا، جو لوگ آج کل سارا دن کام کرتے ہیں اور راتوں کو گھروں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ بھی سچ ہے. تو اس کو میسٹ اپ نہ کیجئے گا، ورنہ تو پھر سارے لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا تو عذر ہی بڑا سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کے عذر کو دیکھے گا. پھر اگلا باب دیکھیے، من صلى بالناس و يريد ان يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم و سنته، مسنون طریقہ سکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی کیا طریقہ تھا اللہ کے نبی کا نماز پڑھنے کا، یہ دوسروں کو بتانے کے لیے آپ دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، یعنی دوسروں کو سکھانے کی خاطر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. کیسے؟ ان مالک ابن الخویرث، حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انی لاؤسلی بکم فما ارید الصلاۃ، کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں حالانکہ میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے. اللی کئی فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقے سے رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ ہے تعلیم کی خاطر نماز پڑھنا اور دوسروں کو دکھانے کے لیے. جیسے بعض دفعہ کلاسز میں ہم ڈمی طور پہ کھڑے کر کے بچوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، ویسا کرنا جو ہے یہ پھر ریاکاری اور شرک جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا. اس میں دوسروں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے. جس میں اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نماز سکھا رہے ہیں تو نفل نیت کر لیجئے، کیونکہ اس میں تھوڑی بہت حرکت تو کرنی پڑے گی نا. تو پھر اس طرح کی چیزوں کی رخصت موجود ہوتی ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے گا، اہل العلم والفضل احق بالامامتی، صاحب علم اور حکمت کا حق ہے کہ وہ امامت کرائے، یعنی جس کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہو، کوئی بزرگی دی ہو، تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے. حدیث ذرا طویل ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حدیث حضرت عائشہ سے روایت کردہ ایک حدیث ہے، پیچھے گزر چکی ہے اصل میں 399 میں. مرو ابا فلیصلی بن ناسی، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو اسی حدیث میں تقدمو وہ پیش کرتی ہیں، یعنی اور بات فرماتی ہیں. وفی خاص روایتی، ایک اور روایت میں جو بات آتی ہے، قالت قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسم الناس من البقائی، کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو غم کی وجہ سے روئیں گے تو ان کی آواز لوگوں کو نہیں آئے گی. فمر عمرہ فلیصلی للناس، پس آپ عمر کو حکم دے دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فقلت لحفصہ قولی لہ، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم بھی اللہ کے نبی سے یہی بات کہو، ان ابا بکر اذا قام فی مقامی کا لم یسم الناس من البقائی، کہ جب ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے، لہذا فمر عمرہ، تو عمر کو حکم دیجئے. یہ جو مر ہے نا، یہ امر ہی سے صیغہ امر ہے، حکم مر. فلیصلی للناس، بس چاہیے کہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائیں. حفصہ، تو حفصہ نے بھی یہی کیا، یعنی حضرت حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم کی سفارش کر دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو نے فرمایا، یعنی ان صاحب یوسف، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتوں کی طرح ہو، لہذا کیا کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقالت حفصہ تو عائشہ، تو حضرت نے حضرت عائشہ سے کہا، ما کنت لیصیب منکی خیرن، حضرت عائشہ سے کہا میں نے کبھی تم سے کوئی فائدہ نہیں پایا، یعنی آپ کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی. تو کیا پتا چلا کہ اس وکناپے کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے. تو بہرحال ادھر سے آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور کیسے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے. تو انشاءاللہ آگے پھر ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، چھوٹا سا سیشن، بٹ الحمدللہ جتنا ملا اس کو ہی لے لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہی ہمارے لیے آسانی کر دے، اور اس پر ہی عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. ٹھیک ہے، پہلا جو سیشن تھا وہ مواقیت الصلاح، جو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس کی بات تھی. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے نماز عصر کے بعد کوئی نماز نفلی نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے، الا یہ کہ کوئی سبب کی نماز، کوئی وجہ ہو گئی، کوئی اس وقت آپ کو ضروری ہو گئی، یا کوئی قضا نماز آپ کی رہ گئی تھی پچھلی، تو اس کو پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ عین سورج غروب ہوتے وقت آپ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سببی نماز میں وہ نماز بھی آ جاتی ہے، جیسے ہم مغرب پڑھنے کے لیے اگر جاتے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ٹائم ہے مغرب میں، تو اس وقت جو آپ تحیت المسجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، دیٹس آلسو کمز ان سببی نماز. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بغیر کسی شک و شبہ کے آپ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، پھر ہم نے دیکھا کتنی پیاری ہمیں وہ واقعہ ملا. مجھے اس لیے بھی یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ ہم اس کو ضرور پڑھیں، اس حدیث کو جو مس ہوئی تھی، کیونکہ اس میں یہ جو چیز تھی نا، یہ پھر آگے ہمیں شاید دوبارہ یہ نہ ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور وہاں پہ سب کو نیند آ گئی تھی، تھکے ہوئے تھے نا سفر میں. آپ دیکھیں اگر آپ کوئی سفر کریں اور کسی جگہ شام میں پہنچیں، آپ کا بس دل ہوتا ہے کہ سو جائیں، کچھ جگہ ملے، کوئی بستر ملے نہ ملے، بس کوئی جگہ مل جائے کہ وہ بول دیں کہ یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لو، آپ یہاں بیٹھ جاؤ، بس اتنی دیر ہوتی ہے اور آپ غائب ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ صبح کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی معاملہ تھا. اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ ہر چیز ہمیں اس طرح کی جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کم، لائک ایک ایک دفعہ، کوئی بس ایک ایک دفعہ ہی ملتی ہیں، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کے لیے وہ جواز ملتا ہے اس کام کو کرنے کا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. لائک جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ سفر میں کتنا تھک جاتے ہیں، رائٹ؟ اب فجر کے لیے اٹھنا، ایک تو رات اتنی گہری ہو گئی، اس وقت عشاء پڑھ کے آپ سوتے ہیں تو آپ کا، آپ اتنی غافل نیند اس وقت سوتے ہیں کہ فجر میں جب تک کوئی جھنجھوڑ کے آپ کو نہ اٹھائے آپ نہیں اٹھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ جواب مل گیا کہ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو جب اٹھیں تبھی آپ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جس طرح کوئی بھول جاتا ہے تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. پھر اذان کے حوالے سے جو ہم نے کچھ احادیث دیکھیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ. آج کل کے زمانے میں بھی جیسے ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو اس کا کتنا نالج ہے کہ آپ کے ارد گرد کی جو مساجد ہیں کیا اس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کبھی زیادہ شدید بارش ہو یا بہت شدید برف باری ہو تو اس وقت جیسے مغرب کے ٹائم ہی عشاء کی نماز کو بھی جمع کر دیا جائے، اور پھر اس وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس وقت عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، یا پھر آپ ابھی مغرب پڑھ لیں اور عشاء کی اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا جواز بھی اسی حدیث نمبر 401 سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. واٹ ایلس؟ اوکے، عشاء اور عشاء کا بھی بات الحمدللہ، وہ تو ہم تفہیم السنہ صلاح کی بک میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی حاجت ہو تو اس وقت، شدید ضرورت ہو تو اس وقت پہلے اپنی ضرورت کو پوری کر لی جائے اور پھر نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ سکھانے کی نیت سے، تعلیم کی نیت سے کسی دوسرے کے ساتھ اس کو نماز پڑھانا بھی درست ہے. پھر یہ کہ امامت جو ہیں وہ کون کرائیں گے؟ جو آپ میں سے زیادہ علم والے ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم یہیں پہ اکتفاق کرتے ہیں اور اپنے اس سیشن کا انشاءاللہ یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں بإذن اللہ، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، ہمارے علم کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، اور ہم چلتے پھرتے اپنے علم کو عکاس بنے، ہمارے کردار سے ہمارا علم چھلکے، نہ کہ ہم بول بول کے کسی کو بتائیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے اور حدیث پڑھنے والے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ بإذن اللہ بشرط زندگی آپ سب سے نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.